مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے زمانے میں جب دین میں خرابی آتی تھی تو عملی خرابی آتی تھی، لوگ پچھتاتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے کہ ہم سے دین پہ چلا نہیں جا رہا، ہمارے اندر یہ خرابی ہے، اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، بزرگان دین سے تعلق قائم کرتے تھے کہ ہمارے اندر یہ گناہ ہے، ہم سے چھوٹ نہیں رہا، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، بنا نہیں جا رہا ہم سے. لیکن اب جو معاملہ ہے وہ روز بروز پہلے سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. دو قسم کی خرابیاں معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. ایک نظریاتی گمراہی، مذہب کے نام پہ چورن بیچنے والے بہت آ گئے ہیں یوٹیوب پہ، اس سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. دوسرا، گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. جن چیزوں کو اسلام نے فوکس کیا ہے، جن کی اہمیت ہے، ویلیو ہے، ان چیزوں کو ویلیو دینا چھوڑ دی ہے. مذہب نام بن گیا ہے چند رسومات کا. یہ دو چیزوں پہ انشاءاللہ آج میں کچھ تھوڑی سی آپ کے سامنے بات کروں گا. پہلے گناہ ہوتا تھا، چھپ کے لوگ گناہ کر لیتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، آخرت کا خوف پیدا ہوتا تھا، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. اب تو گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں انسان اپنے نفس کے ہاتھوں اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے. مجبور ہوتا نہیں ہے لیکن سمجھتا یہ ہے کہ میں مجبور ہوں. کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں انسان نہ مجبور ہوتا ہے، بڑے آرام سے چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کو اتنی ویلیو بھی نہیں دیتا کہ جس جرم کو چھوڑنے میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا، خواہشات کی قربانی نہیں ہے، اس جرم کو بھی چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے جماعت کی نماز کھڑی ہو، اگلی صف میں جگہ ہے، پچھلی صف والا آگے نہیں آ رہا۔ یہ مثال ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے۔ اب دیکھو حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین صف صف اول ہے نماز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی صفیں لگتی ہیں جو سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں قیامت کے دن بھی وہ سب سے آگے ہوں گے۔ اللہ کہے گا یہ سب سے آگے آگے آیا کرتے تھے، آ جاؤ۔ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف پہلی صف ہے، سب سے کمتر صف آخری صف ہے۔ آپ نے اتنے فضائل سن لیے پہلی صف کے، اللہ کا دربار لگ رہا ہے اس میں سب سے آگے۔ اب ظاہر ہے پہلی صف میں پہنچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، پہلے سے آنا پڑتا ہے، یہ مشکل کام ہے۔ کوئی اگر نہیں آ رہا آخری صف میں کھڑا ہوتا ہے، جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اسے کہا جائے گا بھائی اتنی فضیلت ہے، وہ کہتا ہے میرے یہ کام ہے، میں کوشش کرتا ہوں، بڑی مشکل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک فضیلت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اس سے قربانی دی نہیں جا رہی۔ ایک تو یہ شخص ہے، دوسرا ایک شخص ہے اگلی صف میں جگہ خالی ہے، بغیر قربانی کے اس کو جگہ مل رہی ہے، یہ پھر بھی پیچھے جا کے بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات اور جتنے فضائل آپ نے سنائے ہیں ان کو ذرہ برابر بھی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ فری میں ایک چیز مل رہی ہے، فری میں اس کو ثواب مل رہا ہے صف اول کا، دیر سے آیا مگر جگہ ہے، پھر بھی نہیں بیٹھ رہا۔ ہوتا ہے نا صفیں لگ رہی ہوتی ہیں تو جگہ خالی ہوتی ہے، وہ دوسرے کو کہہ رہے تم جاؤ، بالو شاہی بٹ رہی ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ تو کھا لے، لنگر تقسیم ہو رہا ہے تو تو لے لے، ایسا ہوتا ہے؟ وہاں تو جھپٹتے ہیں نا لوگ، وہاں تو یہ کہ تو نے کیوں لی دو تھیلیاں، ایک مجھے دے۔ ایک تو ہے کسی کے اکرام میں کسی کو آگے کر دینا، کسی عالم کے، بزرگ کے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے سستی کی وجہ سے آگے نہ بڑھنا، کھڑے ہوئے ہیں بت بن کے۔ اس پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو آپ دیر سے آئے، پھر بھی اللہ نے غریبی میں آپ کو آگے جگہ دلوا دی، اور آپ دو قدم آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو ذرہ برابر بھی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ دیکھو بعض دفعہ کمپنی اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی چیز آپ کو دیتی ہے کہ سر آپ یہ ٹرائی کریں، آپ یہ کھا کے ایک دفعہ دیکھیں، ہم فری میں کھلا رہے ہیں آپ کو۔ آپ کبھی لے لیتے ہو اور کبھی اگنور کر دیتے ہو۔ جب وہ بہت زیادہ پیچھے پڑتا ہے آپ پھر بھی پیچھے ہٹا دو تو تھوڑی سی وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ اسلام آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے، ترغیبات بیان کر رہا ہے، اور وہ فضیلت بھی آپ کو فری پھوکٹ میں مل رہی ہے، فری میں مل رہی ہے، اور آپ پھر بھی نہ لو، اس بات کا خوف ہے نا کہ اللہ کو غضب آئے گا۔ بعض چیزیں سنت ہوتی ہیں، لازم نہیں ہوتی، لیکن بعض مواقع پر وہ لازم بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس شخص نے کہا لا استطیع، مجھ میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس میں طاقت ہے، تکبر کی وجہ سے یہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے. اسی وقت اس کا ہاتھ شل ہوا اور فالج کا اٹیک ہوا اور کھانے کی طاقت اللہ نے چھین لی. کیوں بھائی، ہاتھ تبدیل کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ اس سے کھا رہے ہو تو کس سے شروع ہو جاؤ، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لیکن آپ پیغمبر کے آرڈر کو کوئی ویلیو ہی نہیں دے رہے. یہ وہ سنت ہے جس میں آپ کے 5 روپے بھی خرچ بولو نہیں ہو رہے. اب یہ کبر ہے کہ آپ اسلام کے آرڈر کو بالکل کلدم قرار دے رہے ہو کہ اس سے کیا ہے، جس سے مرضی چاہوں کھاؤں میں. اس کا مطلب اللہ نے معاذ اللہ پھر جو دائیں ہاتھ سے کھانے کی ترغیب پیغمبر کے ذریعے دی وہ ساری غلط تھی، وہ فضول تھی. آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہے یا آپ دو چیزیں کھا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے ایک چیز ایک سے دوسری سمجھ میں آتا ہے. یہ ہاتھ چینج کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے، آپ پھر بھی اگنور کر رہے ہو. ہے یہ سنت، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن ایسی سنت ہے جس میں آپ کی کوئی انرجی صرف نہیں ہو رہی. تو بلا وجہ اس سنت کو چھوڑ دینا جبکہ آپ کو حدیث بھی سنائی جا رہی ہو اس موقع پہ آپ کو نہیں، اس کا مطلب بھائی آپ یونائٹڈ نیشن کے لا کو کی ویلیو ہے، ملکی قانون کی آپ کے دل میں ویلیو ہے، آپ کے دل میں اپنے خاندانی روایات رسم و رسومات کی ویلیو ہے. آپ کبھی کسی شادی میں دھوتی بنیان میں نہیں جاتے، آپ کو پتا ہے ہمارا کلچر نہیں ہے یہ. ہر چیز کو لفٹ کرا رہے ہو، اگر نظر انداز کر رہے ہو تو کس کے آرڈر کو؟ اللہ کے آرڈر کو. آرڈر کو نظر انداز کرنے کبھی تو انسان کے لیے وہ آرڈر پہ عمل مشکل ہوتا ہے، کبھی بہت آسان ہے پھر بھی نظر انداز کر رہا ہے. یہ انسان کے فرعون اور متکبر ہونے کی دلیل ہے. تھوڑا پانی پلائیں گے، بالکل سادہ ہو، ٹھنڈا نہ ہو، پراٹھے چپک جائیں گے اصل میں. تو یہ سادہ ہونے، یہ متکبر ہونے کی دلیل ہے. تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں غلطی ہوتی تھی، جزاک اللہ. الحمدللہ، پہلے زمانے میں انسان غلطی کرتا تھا، گڑ گڑاتا تھا. اب بہت سے گناہ ہمارے کلچر میں ایسے ہو رہے ہیں جن گناہوں پہ نہ تو انسان مجبور ہے، نہ اس کی خواہشات اس کو کھینچ. ایک چرسی چرس پیتا ہے، غلط کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے بھائی مجھے عادت ہو گئی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. غلط وہ بھی کر رہا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے. لیکن ایک نارمل آدمی جس کو چرس کی عادت نہیں ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ مت پیو، وہ کہتا ہے میں تو پیوں گا. اسے بتایا جا رہا ہے اسلام میں منع ہے، کہہ رہے ہم تو چکھے دیکھیں گے. منع کرنے کے بعد اسی وقت یہ خیال آنا یہ اسلام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب آپ تو کوئی ویلیو نہیں دے رہے. ایک تو ہے دوستوں میں بیٹھتا تھا، لت پڑ گئی اس کو. اب جو گناہ ہو رہے ہیں وہ گناہ وہ ہیں جن میں ان گناہ سے بچنے میں نہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے نہ خواہشات کی قربانی، بس ویسے ہی. یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ چند دن پہلے میرا کسی جم میں جانا ہوا. یہ جو میں اتنا باریک ہوں یہ جم جا کے نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ جم جانے سے نہیں ہوا. کیوں ہوا؟ اس میں 4 شادیاں 3 جتنی بھی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، ویسے بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جم وجہ نہیں ہے اس کی. لوگ نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ جو یوں ہو گئے تو ہم بھی تھوڑے سے یوں ہونا چاہتے ہیں، کچھ نمبر دے دیں آپ. کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، وہ ویسے ہی ہو گیا. چند دن پہلے جم جان، مجھے شوق ہے ہر جگہ جانے کا، تو پتہ چلا جی کراچی میں بھی جم جو ہیں وہ مخلوط کھل گئے ہیں اب کو لڑکے لڑکیاں اکٹھا ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. سن کے بہت افسوس ہوا کہ یار ٹائمنگ چینج کر دو, لڑکیاں صبح کر لیں لڑکے دوپہر کر لیں, یا لڑکیاں دوپہر کر لیں لڑکے صبح کر لیں. نہیں جی, اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا؟ اگر لڑکوں کی ٹائمنگ الگ کر لو, خواتین کی ٹائمنگ بولو الگ کر, اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اگنور, اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دینا, کوئی ویلیو نہیں ہے خدا کے حکم کی. کچھ بھی ہو جائے بس کلچر برا نہ سمجھے اس کو. جب تک کلچر میں یہ چیز بری سمجھی جاتی تھی لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی نہیں کریں گے, یار ہمارا کلچر ہے, ہم اس طرح یورپین اور ویسٹرن کلچر نہیں ہے ہمارا. اب کلچر اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے تو سب لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں. تو مجھے بار بار ایسے موقع پہ قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے, شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا نا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو, اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک مت کرو. شعیب علیہ السلام اسی قوم کے اسی قبیلے کے تھے, بار بار ڈراتے رہے بار بار ڈراتے رہے, دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی ہے, اس سے خدا کا قہر آئے گا, خدا کا غضب آئے گا, یہ گناہ مت کرو, خدا ناراض ہوگا جس نے تمہیں بنایا ہے. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ, تم کمزور تھے اللہ نے تمہیں طاقتور بنا دیا. ساری نعمتیں شعیب علیہ السلام کس کی بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی. بار بار کہہ رہے ہیں میرا آرڈر نہیں ہے, یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا, جو تمہیں کھلاتا ہے جو تمہیں پلاتا ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے جو تمہیں اولاد کی نعمت دیتا ہے, یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو رہا. آپ جم جانے کے بعد جو پراٹھے کھاتے ہو انڈے کھاتے ہو گوشت کھاتے ہو, یہ ساری خدا کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. وہ بارش روک لے تمہارے جم کی دو ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی. یہ جو پیٹ بھرے ہوئے اور مسل بن رہے ہیں نا, یہ ہری ہری اسی لیے سوج رہی ہے کہ خدا کی طرف سے بارشیں برس رہی ہیں. وہ جانوروں کو سوکھا چارہ کھلا کے چکنا گاڑا دودھ پیدا کر رہا ہے, وہ مرغیوں کو باجرے کھلا کے انڈے پیدا کر رہا ہے, وہ خوراک کی فراوانی ہے, رزق کی فراوانی ہے. وہ رزق روک لے دو ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی ان چیزوں کی. پیٹ جب بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہری ہری سوچتی ہے انسان کو, بھوکے ننگے لوگوں کو گناہ نہیں سوچتے. جم میں جاتا ہی وہی ہے جس کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے, اسے پتا ہے کہ پھر یہ انڈے منڈے کھانے پڑیں گے اور گوشت کھانا پڑے گا, یہ غریبوں کی خوراکیں نہیں ہیں. وہی سب سے زیادہ نافرمان. میں دوستوں سے کہتا ہوں یار تم جم جاؤ, کس نے منع کیا؟ ڈریس تو پورا پہن لو, چڈی پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیز اسلام نے کہہ دی کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے, تو خدا تم سے اور کوئی مطالبہ نہیں کر رہا, پورا جسم کھول دو یار. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں مرد کو کہ برقع پہن کے جم میں جائے, وہ جو مرضی پہننا ہے پہنو, ناف سے گھٹنے تک کا ایریا کیا کر دو, چھپا دو اس کو, اس سے زیادہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ بھی وہی ایکسرسائز ہوتی ہے جو چڈی پہن کے ہوتی ہے. وہی بات ہے, خدا کے حکم کو ویلیو. اگر یہ ملکی قانون بن جائے کہ کوئی ٹراؤزر کے بغیر جم میں نہیں جا سکتا, پروپ اتنا ڈریس پہننا پڑے گا, سب فالو کریں گے اس کو. اگر کوئی جم میں کسی کو کہہ دے نا کہ بھائی آپ یہ ڈریس ناف سے گھٹنے تک پورا پراپر پہن کے آئے, تو فوراً جواب دیں گے تمہیں کیا تکلیف ہے, بلکہ چڈی اتار کے کھڑا ہو جائے گا وہ, کر لے تو نے جو کرنا ہے کر لے, کر لو بھائی آپ نے جو کرنا ہے, جس نے بنایا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. یہ جم کے بعد جو کھائے گا نا انڈے منڈے پھوڑے گا یہ بیٹھ کے, یہ سب میرا ہی رزق ہے, یہ میرا ہی دیا ہوا ہے, اتنا کلو دودھ اور اتنے کھجوریں اور اتنے بادام اور اتنے, یہ سب بتا رہے ہوتے ہیں نا, یہ سب اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کی, کھا لے ابھی کھا لے, حساب میں نہیں لینے آنا میرے پاس ہی ہے. تو نے تو مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا کہتے ہیں اب تو زیادہ تر کوئی کھل رہے ہیں، تو لڑکے لڑکیاں مکس، خواتین کو شرم نہیں آتی، کیوں اپنے جسم کو ایکسپوز کر رہی ہو مردوں کے سامنے؟ وہاں تو ڈریسنگ بھی ایک چست لباس ہوتا ہے، غیرت ختم. ان کے مرد کہاں گئے جو اپنی بیوی کو بھیج رہے ہیں اس طریقے سے؟ وہی بات ہے یار، چلتا ہے یار، کلچر ہے یہ. مولویوں کی طرح ہم تنگ نظر تھوڑی ہیں، ان کے ہاں تو نائٹ کلب ہے، پورے پورے کپڑوں کے بغیر بھی ہوتے ہیں وہ لوگ یورپ میں، امریکہ میں. اور آپ کا بھی فیوچر وہی ہے انجام، بلکہ اس سے آگے نکلو گے. جب غریب کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو وہ اوقات بھول جاتا ہے، مسلمان جب بے حیا بنتا ہے تو ان سے دو ہاتھ آگے نکلتا ہے. ابھی تو کلچر تھوڑا سا روک رہا ہے آپ کو، تھوڑے پیسے کم کما لو یار، تھوڑا سا کمی کرو. میں کسی کے منہ پہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہو، اس سے نصیحت کے بجائے اگلا بے عزتی محسوس کرتا ہے. میں منہ پہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ صحیح کر رہے ہو. وہ نصیحت بعض دفعہ فائدے کے بجائے نقصان دے دیتی ہے، لیکن یہ غلط ہے. عوام کو بھی چاہیے وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمیں لڑکوں کی ٹھڑک ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا جم چاہیے جو کو ہو. براڈ مائنڈڈ بن رہے ہیں. کیا تمہیں اللہ نے آدمی نہیں بنایا؟ کیا عورت کو عورت نہیں بنایا؟ کیوں خام خام اپنے آپ پہ اچھائی کا لیبل لگاتے ہو؟ مان لو جو ایک حقیقت ہے. تو یہ وہ برائی ہے جو کو سسٹم شادیوں میں کو. کئی بار لوگ نکاح کے لیے بلاتے ہیں، بہت پیچھے پڑتے ہیں آپ کو آنے میں، کہتا ہوں بھائی مکس گیدرنگ ہوگی میں نہیں جاؤں گا. کہہ رہے نہیں وہ مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے یار تمہاری؟ ایک بیچ میں ایک تمبو لگا دو، تھوڑی چادر لگا دو. لیکن پتا ہے کہ جی اگر ہم نے بیچ میں چادر لگائی لوگ کہیں گے یہ دقیانوس لوگ ہیں، مولوی قسم کے لوگ ہیں. خدا کو اتنی ویلیو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. اس نے یہ تھوڑی منع کیا کہ شادی نہ کرو، اس نے یہ تھوڑی منع کیا کہ دعوت نہ کرو، اس نے یہ بھی نہیں منع کیا کہ عورتوں کو نہ بلاؤ، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ عورتیں تیار ہو کے نہ جائیں، اس نے یہ کیا ہے کہ درمیان میں کیا کر لو، پارٹیشن کر لو، مرد ادھر ہو جائیں عورت ادھر ہو جائے. آپ سے یہ نہیں ہو رہا، اور آپ چلے جاتے ہو ہر سال حج پہ، ہر سال عمرے پہ، صدقے کے بکرے بھی کٹ رہے ہیں. یہ صدقے کے بکرے اور یہ حج عمرہ آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا، یہ دماغ سے نکال دو آپ. ان اللہ لا یامر بالفحشاء، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی ان کو کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دے. اللہ کو بے حیائی سے بہت نفرت ہے. کتنی دفعہ اب ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو ہم سے محبت ہے یار، اتنا کر لو، بیچ میں ایک چادر لگا دو، خدا کے بندو تھوڑا سا خیال کر لو. نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں پھر ہم نہیں آ سکتے بھائی، میں نہیں آ سکتا. آپ مجبوری سمجھیں مفتی صاحب، کوئی مجبوری نہیں ہے، بکواس کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. وہ جو کھانا وہاں شادیوں میں کھلاؤ گے وہ کوفتے نان اور تافتان اور یہ سارا رسک کس کا پیدا کر جائے بولو نا. تو خدا کا تم کھا رہے ہو، تم سے روٹی کا نوالہ چھین لے تمہارے دن میں تارے نظر آ جائیں گے تمہیں. ایک دن کھانے کو نہ ملے دماغ سیٹ ہو جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن کہتا ہے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک، اس نے تجھے بنایا ہے. تو ڈارون کی پیداوار نہیں ہے، تو بندر کی پیداوار نہیں ہے، اس نے اپنے ارادے سے تجھے تخلیق کیا ہے. فسواک، تیرے جسم کے اعضا کو برابر کیا. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال کے ماں کے پیٹ سے نکالا ہے تو نے، پھر نکالتے ہی تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا پینے کے لیے. ماں غرک ابھی ربی گل کریم، ایسے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ علماء نے اس کے تحت لکھا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا نا تو ہم کہیں گے اللہ تیرے کریم ہونے نے ہی دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو کریم نہ ہوتا تو انتقام والا ہوتا، جس وقت گناہ ہوتا اسی وقت عذاب آتا، کوئی بھی دھوکے میں نہ آتا. غیرت مند لوگ ہیں جو اللہ کے کریم ہونے سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے, اور یہ فائدہ نہیں ہے, حقیقت میں یہ اپنا ہی نقصان ہے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان چھپ کے کرتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے, ایک گناہ تو کھلے عام شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ویسٹرن کلچر کو آپ لا رہے ہو اپنے معاشرے میں, اس کا انجام خدا کی قسم انتہائی بھیانک انجام ہے. اپنے ذاتی مفاد کو مت دیکھو, نسلوں کو دیکھو. ہمارے ہاں جو مسائل ہوتے ہیں نا, ساس بہو کی نہیں بن رہی, میاں بیوی کے پراٹھے پہ لڑائی ہو رہی ہے, کھانے پہ لڑائی ہو رہی ہے, انگریزوں کے یہ مسائل نہیں ہے. ان کے ہاں بیوی میری ہے, 20 مردوں سے اس کا حرام تعلق ہے, ناجائز تعلق ہے. ان کے ہاں یہ بڑے مسائل ہیں. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے وہاں پہ کہ نہیں جی انگریز بڑے وفا کرتا ہے. وہ بھائی جھوٹ بولتا ہے, 100 میں کوئی 2-4 وفادار ہوتے ہیں. آپ بے وقوف ہو, پتہ نہیں کن بے وقوفوں میں جا کے بیٹھے ہو آپ. وہاں جا کے بھی نا لوگ انہی کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں, بڑے اچھے بڑے اچھے. تو بن جاؤ پھر, چھٹی بنیان اتار دو, تم بھی اتنے اچھے بن جاؤ. نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا, بہت اچھے سے کیا کر رہے ہیں ایسے اچھے کا آپ نے. بھائی بیٹی اور بہن کا فرق, لڑکا لڑکی کا فرق ختم کر دیا جس قوم نے. آپ یہ چاہتے ہو آپ کا وہ بھیانک انجام ہو اس معاشرے کا جو انجام ہوا ہے, جو ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دیا انہوں نے. جب سارے چرسی ہیروئن کی اسمبلی میں پہنچے تو چرس اور ہیروئن لیگل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ اس لیے نہیں کہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے, اس لیے کہ قانون پاس کرنے والے چرسی ہیں. اتنے زیادہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل قرار دینا تھا. ان کو یہ تھوڑی کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو انلیگل قرار دے کے اپنے آپ کو جیل بھیجوائیں, اپنے آپ کو کوڑے لگوائیں. ایسا کون کرتا ہے؟ آپ کا معاشرہ بچا ہوا ہے, آپ مت جاؤ اس طرف. تو ایسا حال ہو رہا ہے شادیوں میں, کو مخلوط ماحول ہے لڑکے لڑکیوں کا, کوئی غیرت نہیں ہے. یار آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آدھے آدھے کپڑے پہن کے جا رہی ہے, آپ اندھے بنے ہوئے ہو؟ آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے ہو؟ بیٹھے ہوئے ہیں جی, وہ صوفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکیاں گھوم رہی ہیں دائیں بائیں, اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ حج کر کے آئے ہیں, ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں, یہ دوبارہ اگلی فلائٹ سے حج پہ جا رہے ہیں. جن چیزوں کو اسلام نے ویلیو دی ہے ان کی ویلیو بولو ختم. کسی مجبوری سے مکس گیدرنگ میں جانا پڑے جائز ہے, مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, جب آپ کسی کو کسی گناہ پہ تنبیہ کرتے ہیں نا کہ غلط ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ گناہ سے باز آئے, وہ روکنے والوں کے عمل میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے. آپ بھی تو فلاں جگہ گئے تھے اسکول میں بیان کرنے کے لیے. بھائی بیان کرنے کی ہے نا بندہ, بیان کرنے کو آپ ان شادیوں پہ کہاں قیاس کر رہے ہو؟ بیان کرنے تو شراب خانے میں بھی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بجائے اس کے کہ انسان توبہ کرے فوراً. وہ مولانا تاریخ مل صاحب نے بھی تو وہ میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, پتہ نہیں کس کے سر پہ رکھا تھا, مجھے تو ایک کا نام پتا ہے, سمر ٹی وی والا نے پوچھا تھا نا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. اس کو آپ ادھر کدھر لگا رہے ہو؟ ایک تبلیغ کے لیے کسی کے سر پہ چادر ہو اور بہن بنا کے بیٹی بنا کے اس کو دین کے قریب لانے کے لیے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ لینا, اس کا مس گیدرنگ سے کیا تعلق ہے؟ یہ اس بے غیرتی سے کیا تعلق ہے جو شادیوں میں ہو رہی ہے؟ لیکن اپنے گناہ کو, میں مولانا تاجیم صاحب کا حمایتی نہیں ہوں, لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں ان کی حمایت میں یہ بیان کریں فلاں. میں نے کہا بھائی وہ خود کر دیں اگر ان سے کوئی لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے. لیکن جو چیز غلط ہے, جو اعتراض غلط ہے, وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے, وہ اس کی بیس ہی غلط ہے. اس کی بیس یہ ہے کہ علماء اکثر مس گیدرنگ سے روکتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں یہ بھی تو اس دن ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے, سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. ٹرین میں کیا کھڑکی سے نکل کے چلا جائے آدمی؟ تو سیٹ ہے اس کی, بیٹھے گا جا کے؟ ہم کہیں سفر کرتے ہیں, بعض دفعہ کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے, لڑکی بھی آگے کھڑی ہو جاتی, اس کو آپ نہیں بگا سکتے وہاں پہ, وہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. کوئی بھی لے, میں نہیں لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں نہ دیتا ہوں نہ سیلفیاں لیتا ہوں خواتین کے ساتھ, لیکن کہیں کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے, اس کی بہن وائف وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے آ کے, ایسے موقع پہ کسی کو دھکے دینا پیچھے ہٹانا ٹھیک نہیں ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ شادی بیاہ میں کیا کریں, پارٹیشن نہ کریں. وہاں ہمارے بس میں پارٹیشن ہوتی ہے کیا؟ میں یہ کہوں گا سیلفی کے لیے پہلے یہاں تمبو لگا بھائی, وہ کہے کہ تمبو لگ گیا تو سیلفی کہاں گئی پھر؟ کس چیز کو آپ کس سے ملا رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ اپنے جرم پہ انسان توبہ کرے, میں اپنی شادی میں مس گیدرنگ کروں اگر, پھر آپ کہو یار بیان آپ مس گیدرنگ کے خلاف کر رہے تھے, اپنے ولیمے میں آپ نے کوئی پارٹیشن کے, یہ اعتراض بنے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں, یا میں خود مس گیدرنگ میں جا کے چائے پی رہا ہوں, وہاں بریانیاں پھوڑ رہا ہوں, شادی میں مس گیدرنگ ہے اور ہم خود وہاں بیچ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں, انجوائے کر رہے ہوں, یہ اعتراض بنتا ہے کہ اس دن تو مس گیدرنگ کے خلاف بیان کر رہے تھے اور اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں بیٹھ کے بریانی پھوڑ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اعتراض بنے گا صحیح اعتراض, کہ بول کچھ رہے ہیں عمل کچھ اور ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ فلانی آئی تھی سر پہ چادر بھی تھی, وہ گلے بھی نہیں مل رہے, گلے تو ویسے ہی ناجائز ہے, سر پہ ہاتھ رکھ دیا. بعض دفعہ علماء کے پاس لبرل عورتیں آتی ہیں, وہ اس کو باپ بنا کے بھائی بنا کے کیری ہوتی ہے, دعا کر دیں سر پہ ہاتھ رکھ دیں, وہ اگر احترام کے ساتھ بہن بیٹی کا لفظ استعمال کر کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, کسی کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوگا کسی کی نظر میں ٹھیک ہوگا. یہ اور کوئی بند کمرے میں تھوڑی کر رہا ہے کوئی یہ کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی خواتین آتی تھیں, بعض دفعہ مرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ان میں کوئی عورت بھی آ جاتی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے, اس کو مس گیدرنگ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ نے کہیں دیکھا کوئی فیملی ہم سے ملنے آئی ہوئی ہے, کوئی طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے, کوئی گھریلو جھگڑا چل رہا ہے, مس گیدرنگ دیکھو اس دن بیان ہو رہا تھا کس پہ, مس گیدرنگ پر, اور آج یہ آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے, اس کو مس گیدرنگ نہیں کہتی. گھننے بنتے لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ مس گیدرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے, جب کورٹ میں جب جاتے ہیں کیس چلتا ہے تو لڑکا بھی آتا ہے لڑکی بھی آتی ہے نا, گواہوں میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں. اب آپ کہیں مفتی صاحب نے مکس گیدرنگ کے خلاف بیان کیا تھا اور جج نے یہاں کیا لگائی ہوئی ہے مکس گیدرنگ. تو یہ ہماری قوم کا نا تھوڑا سا ایک ہے کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے, یہ گھننے بنے بھی ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ مراد نہیں تھی, لیکن اعتراض کرنے کے لیے کچھ بھی لگا دیں گے, بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں پہ توبہ کریں, استغفار کریں. یار ہم یہ جم میں کوک کا سسٹم ختم کریں گے, ہم یہ شادیوں میں مس گیدرنگ ختم کریں گے, تو فوراً جو برائی سے روک رہا ہے اس کی ذات میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے حضرت کے دور میں ایک دفعہ مدرسے کی گاڑی, طلبہ کی چھٹیاں ہوئیں تو پکنک کا پروگرام بنایا سب طلبہ کے ساتھ اساتذہ نے. کراچی میں بڑی ٹائٹ بارش ہو رہی تھی تو سب کا ارادہ ہوا کہ جی سب طلبہ کہاں جائیں گے, جی ہاکس میں جائیں گے, ہمارے استاذ بھی طلبہ بھی, تو گاڑی میں سارے ہاکس میں چلے گئے. بڑا مزہ آیا, نہائے دھوئے, چھٹی تھی, طلبہ کا بھی دل چاہتا ہے نا کبھی کبھار, یہ ایکٹیویٹیز تو دینی مدرسوں کے طلبہ کی بھی ہونی چاہیے کہ نہیں, ورنہ مکھنچو بن جائیں گے, عجیب سے بن جائیں گے بیٹھے بیٹھے. جب شام کو واپس آئے تو گاڑی خراب ہو گئی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو بڑا غصہ آیا کہ مدرسے کی وقف کی گاڑی کا ایسا استعمال کیوں کیا, یہ تو مدرسے کی, اس کو تو بہت احتیاط سے چلانا چاہیے تھا, یہ کھڈے میں کیوں گئی اور یہ کیچڑ میں کیوں چلائی. وہ بہت سخت ہے وقف کے معاملات میں, بہت سخت ناراض ہو گئے اور طبیعت سے سب کو ڈانٹا. اب روز نہ آتے ہی جب بھی ان کی مجلس ہوتی تھی پونے گیارہ بجے, تو پونے گیارہ بجے نصیحت شروع کرنے سے پہلے ڈانٹ سے ابتدا ہوتی تھی, عربی میں ڈانٹتے تھے اصل عربی میں نا, اور پھر اردو میں ایک لفظ بولتے تھے کہ وقف کی گاڑی کا آپ نے ایسا استعمال کیوں کیا. اب جب دیکھا کہ حضرت غصے میں بہت آ گئے ہیں تو سب نے انکوائری شروع کر دی, حضرت کو خبر دی کس نے, مفتی صاحب یہ اطلاع پہنچائی کس نے, اس کو پکڑو سالے کو, ان کو بتایا کس نے. اب تفتیش ہم لوگوں نے سب نے مل کے تفتیش شروع. بیٹا یہ وہ بندہ کون ہے شکایتی ٹٹو ہے, ایک گلاس پانی اور پلا دیں ذرا, وہ شکایتی ٹٹو ہے کون جس نے ان کو جا کے بتایا؟ حضرت تھوڑی ہمارے ساتھ گئے تھے, ان کو کیا پتا کہ گاڑی کو خراب ہوئی ہے کہ صحیح ہوئی ہے. اب تفتیش میں لگ گئے اور حضرت روزانہ پہلے ڈانٹتے پھر دوسرے کام شروع کرتے, حضرت کی ڈانٹی ختم نہیں ہو رہی اور ہم اس انکوائری میں یہ بندہ کون ہے, سب اسی چکر میں لگ گئے نا, وہ کہہ رہے اس نے لگائی ہے, وہ کہہ رہے اس نے لگائی ہے, اس کا تو کام یہی ہے. پھر حضرت تک بھی ہم نے کسی طرح کی بات پہنچانے کی کوشش کی کہ یہ بتائیں کہ بتایا کس نے. جزاک اللہ الحمدللہ. تو ایک دن حضرت آئے, حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ سے جو گاڑی خراب ہوئی نا, جو اس کا غلط استعمال ہوا ہے گاڑی کا, یہ بھی جرم ہے, اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس تفتیش میں کیوں پڑھ رہے ہو کہ شکایت کس نے لگائی, سیدھا سیدھا پرچہ لکھ کے دے دو نا, معذرت آئندہ نہیں کریں گے. یہ لکھنے میں کیا جا رہا ہے, یہ بڑے عبرت کی بات ہے. یہ حضرت نے جب کہا, جب ہم نے پیپر لکھ کے دیا حضرت کو کہ حضرت ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, مدرسے کی گاڑی کو اس طرح استعمال کیا کہ خراب ہو گئی, اپنی گاڑی سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے تھا اور آئندہ ایسی حرکت نہیں ہو, یہ ہم نے پرچہ لکھ کے دے کے معذرت کر لی. حضرت نے اس پہ کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے پرچہ اب لکھ کے دیا ہے, پہلے لکھ کے دے دیتے. دیکھو فسادی کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسی طرح کے محلے میں فسادی ہوتے ہیں, بجائے اس کے غلطی ہو گئی ہے بھائی سوری کرو, ہر آدمی سے ہو جاتی ہے, آئندہ خیال کریں گے, تاوان بھر دو کہ یہ خراب ہوئی ہے ہم ریپیئرنگ کروائیں گے اس کی. کوئی طلبہ میں مالدار بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم ٹھیک کرا دیں گے. کہا کہ یہ جو جرم تھا نا گاڑی کو خراب کر دینا, اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس تفتیش میں جو لگ گئے ہو نا, یہ شکایت کس نے لگائی ہے, یہ زیادہ بڑا جرم ہے, یہ فسادی ہونے کی علامت ہے کہ اصلاح کا جذبہ نہیں ہے, اس سے ایک نیا فساد کھڑا ہو جاتا ہے نا, اس نے شکایت لگائی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لگائی, ہم کہتے ہیں اس نے لگائی, اس سے نفرت ہے. یہی کام آج ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جو برائی سے روکتے ہیں, بجائے اس کے کہ برائی سے روکیں, روکنے والے کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابے یہ تو خود ایسا ہے, ابے یہ تو خود ایسا ہے, ابے یہ تو یہ کر رہا تھا, ابے تو میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اس نے, ابے یہ تو یوں کر رہا ہے, ابے چھوڑو بھائی, تمہیں جس برائی سے روکا جا رہا ہے اس کو فوکس کرو, توبہ استغفار کرو, دوسرے کی غلطیوں کو اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ ٹھیک کرے گا, یہ آپ کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فسادی آدمی کا دو منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا, لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. وہ جھگڑے پورا عنوان چینج کرنا پڑتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہم نے اس لیے تھوڑی آپ کو جھگڑا بتایا تھا کہ آپ بتا دیں. کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں فساد کی وجہ سے, باتوں کا بھتنگڑ. بعض دفعہ غلطی نہیں ہوتی, بڑے کے سامنے آدمی کہتے جی ہو گئی ہے سوری کر لے, اس میں اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے آدمی کہ چلو جی ہو گئی غلطی, اچھا جی. اپنے آپ کو اتنا فنٹر کیوں سمجھتے ہو کہ ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے بھائی؟ یار ہو گئی غلطی, ہم کون سا فرشتے ہیں بھائی, آئندہ نہیں کریں گے. اگلا بھی انسان کا بچہ ہوگا تو اگنور کر دے گا, نہیں ہوگا تو وہ بھی اسے گھسیٹتا رہے گا گھسیٹتا رہے گا, تو نے تو خود مانے تیری غلطی ہے. میاں بیوی کے اکثر جھگڑے اسی کیس نوعیت کے ہوتے ہیں, شوہر نے بیگم کو بول دیا تم نے یہ کیا, میں نہیں میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے, اب تو چپ ہو جا بھائی, بس ایک دفعہ بات پارسل کر دی, اب کیا کرو, چپ ہو جاؤ, وہ آئندہ خود ہی احتیاط کر لے گی, بھائی شوہر دیکھ رہا ہے, یہ نہیں تم نے کیا ہے, یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, میں میری وجہ سے ہوا ہی نہیں ہے, آپ نے کہہ کیسے دیا. ذرا سی بات ہوگی, اور ایک دفعہ ہمارے حضرت نے واقعہ سنایا, شوہر گھر میں بیوی کے کمرے میں گیا, دروازہ ذرا زور سے بند کیا اس نے, جیسے ہوتا ہے نا آرام کے بجائے دھاڑ کر کے, غلطی سے ہو گیا اس سے, بیوی نے کہا اور زور سے, یہ سچا سچی مچی کا واقعہ ہے, بیوی نے کیا کہا اور زور سے, اس کو بھی غصہ آ گیا, یار مجھ سے غلطی سے زور سے بند ہو گیا تو برداشت کر لے, مجھے طنز کیوں کر رہی ہے. اس نے اٹھایا پٹاخ کر کے زور سے دے دوں, بول کر لے کیا کرنا ہے, اس نے کہا مزہ نہیں آیا اور زور سے ایک دفعہ پھر ہونا چاہیے, وہ بھی غصے میں آ گئی. اس کو غصہ اس بات کا آ رہا ہے کہ ایک تو آپ کی غلطی کے پہلی دفعہ زور سے بند کیا, اب جب میں نے تنبیہ کی ہے تو بجائے سوری کرنے کے اور زور سے, بھائی آپ کا تنبیہ کا اسٹائل ہی ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا سا شوہر کو شوہر ہلکا پھلکا سا سمجھ لو, اگر غلطی سے اس نے کر دیا ہے تو اس کے کہیں کہ ایکسکیوز می سر. یہی اگر ایئر ہوسٹس ہوتی اور آپ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی گر جاتی تو یہ کہتی ایک دفعہ پھر یہ کپ لیں اس کو بھی توڑو, وہ بات کرتی ہے ایسے, یا آپ سے کپ گر گیا ہے نا, یہ وہ خود ہی آپ سے گر آپ سے رہا ہوتا ہے سوری وہ کر رہی ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے ایک اور دفعہ توڑ دوں میں, اتنے اچھے اخلاق ہیں یار, حقیقت ہے اتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے کہ غلطیوں پہ بھی ایکسکیوز خود کر رہی ہوتی ہے ایئر ہوسٹس. تو میں نہیں کہہ رہا خواتین اتنے اچھے اخلاق سے, اتنا تو مرد بھی تو نہیں ہوتا نا اتنا اچھا, لیکن خاتون کو چاہیے تھا کہ جب مرد نے زور سے دروازہ بند کر دیا دیکھ لو یا تو غلطی سے کیا ہوگا یا اس کا میٹر کسی بات پہ شارٹ ہوگا. تو جب اگلے کا میٹر شارٹ ہے تو آپ اور اس کو چنگاری کیوں لگا رہی ہو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, بعد میں کہہ دینا اس کو, بعد میں سمجھا دینا, بھائی ابھی بندے کا میٹر نصیحت ایسے موقع پہ اثر کرتی ہے جب آدمی غصے میں ہو, چپ ہو جاؤ, بعد میں اس کو آرام سے سمجھا دینا جب موڈ اچھا ہوگا. ہر وقت تھوڑی آدمی کا موڈ خراب ہوتا ہے, کبھی اچھا بھی ہوتا ہے. جس دن پتا چلتا ہے بیگم اپنے ماں کے گھر جا رہی ہے بہت اچھا موڈ ہوتا ہے, اس دن سمجھا دو اس کو, اس دن سمجھا دو, وہ سب باتیں سنے گا غور سے آپ. تو اس نے کیا کیا, ہمارے حضرت یہ واقعہ خود سناتے تھے, حضرت کے پاس کیس آیا تھا اصل میں دوبارہ سے شروع سے نا. میاں صاحب آئے ہیں کمرے میں, غصے میں تھا یا غلطی سے دروازہ بند کیا دھاڑ کر کے, بیگم کو آیا غصہ کہ یہ کون سا جنگلیوں کا طریقہ ہے بھائی, بندہ گھر آتا ہے سلام کرتا ہے تمیز سے بات کرتا ہے آرام سے دروازہ بند کرتا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے. اس نے کہا یہ کیا جنگلیوں کی طرح دروازہ کوٹا ہے, دوبارہ کرو. اس کو بھی اس کو اور غصہ آ گیا کہ میں میاں ہوں, میری کوئی اس گھر میں دو ٹکے کی ویلیو ہے ہی نہیں. اس نے اٹھایا اور زور سے دوڑ کر کے, اس کو یہ احساس ہوا, یہ شیطان نا یہ ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو غلطی میں درست ہی سمجھتا ہے, سمجھتے ہو, حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں, ریفرنس سب کے پاس ہوتے ہیں. اصل ہم کہتے ہیں فقہا کو فالو کرو, حدیثیں ان کے پاس بھی تھیں اور آج کے اسکالرز کے پاس بھی حدیثیں ہیں. حدیثوں کا مطلب وہ زیادہ سمجھتے تھے, یہ لوگ زیادہ نہیں سمجھتے, ریفرنسز پہ لوگ مر رہے ہیں. تو یہی ہے, اب دیکھو ریفرنس تو عورت کے پاس بھی تھا نا کہ ایک تو آپ کی غلطی, اوپر سے جب میں نے تنبیہ کی ہے تو بجائے سوری کرنے کے اور اتھاڑ کے دوڑ کے مار دیا, پھر جب میں نے دوبارہ کہا کہ اور زور سے تو اب آپ کو احساس ہو جانا چاہیے تھا اب سوری کر لیتے, تو بجائے اس کے سوری کے اور دوبارہ دروازے کو اللہ نے قوت گویائی نہیں دی, ورنہ وہ بولتا کہ تم دونوں کے پھڈے میں مجھے کیوں پیٹ رہے ہو یار, پکڑ گئے ایک دوسرے کو کوٹو نا. میرا کیا قصور ہے؟ تو ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ کھڑے کھڑے وہیں تین طلاقیں ہوئی ہیں ان دونوں کے درمیان, سمجھتے ہو. اچھا بھلا ہنسی ہستی کھیلتی زندگی تباہ, کتنا اثر پڑتا ہے دونوں خاندانوں پہ, کتنا برا اثر پڑتا ہے. اور آج کل پھر اس سے بڑا اثر یہ کہ حلال کو حرام کو حلال کر لیتے ہیں, اہل حدیث سے فتوے لا کے وہ تین طلاقیں دے کے رکھ لیتے ہیں, یہ پھر ساری زندگی زنا کا, ساری زندگی کا زنا. اور میں آپ کو بتاؤں طلاق کے فتوے میں حدیثیں ان کو بھی مل جاتی ہیں, ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں, مگر وہ ریفرنسز نہ صحابہ کی سمجھ میں آئے, نہ ابو حنیفہ کی, نہ امام مالک کی, نہ امام شافی کی, نہ احمد بن حنبل کی, نہ امام بخاری کی. امام بخاری بھی اکٹھی تین کو تین ہی مانتے ہیں. آج کے اسکالر کو آپ سنیں تو ایسا لگتا ہے قرآن حدیث انہیں نے سمجھا, باقی تو سارے گھاس کھا رہے تھے. اور ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہے ہیں, مسلک کو. جو صحابہ کی بات کر رہا ہے, چاروں ائمہ کی بات کر رہا ہے, محدثین کی بات کر رہا ہے, اس کو فرقہ پرست کہ یہ بہشتی زیور کا دفاع کر رہا ہے. اور جو بات کر رہا ہے اپنے فرقے کی, لیبل قرآن حدیث لگا دیا, اس کو لوگ فرقہ پرست نہیں کہتے. ہو گیا بھائی, یہ جمعے کے بعد انشاءاللہ. بھائی یہ میری کتاب ہے, میں کیا بیان لے کے چلا تھا, کدھر کو نکل لیا؟ بھائی ہماری تفسیر قرآن ہے, میں ویڈیو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں, مفتی طارق مسعود اسپیچز ہمارا چینل ہے, اس پہ ہم نے 8 لیکچر شروع میں گرامر کے ریکارڈ کروائے ہیں, 8 لیکچر عربی گرامر جس کا قرآن سے تعلق ہے, تاکہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے. لمبی چوڑی گرامر نہیں ہے اس میں. آپ تفصیل لیکچر نمبر 1 لیکچر نمبر 2 پہ جائیں گے نا, تو شروع کے 8 لیکچر بہت آسان کر کے کہ پبلک کی سمجھ میں آئے, اتنی گرامر پبلک کو آ جائے کہ وہ قرآن کی زبان میں سمجھنا شروع کر دیں. اس گرامر کو آپ سنیں گے, اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے, اس کے بعد پھر میں نے 30ویں پارے کی تفسیر شروع کی ہے اسی گرامر کو سامنے رکھتے ہوئے, تاکہ اسی گرامر کی پریکٹس بھی قرآن میں ہوتی رہے. تو اس طرح سے ہم الحمدللہ تقریباً 11 پارے کمپلیٹ کر چکے ہیں. کتنے لیکچر ہو گئے اس میں؟ 200 ہیں, 300 کے قریب لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں تقریباً, 40-40 منٹ کے لیکچر ہیں. تو وہ پہلی گزارش تو کیا, بلکہ آپ لوگ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ سن لیں, گزارش میں کیوں کروں, میرا تھوڑی فائدہ اس میں, ہم نے تو جو کرنا تھا کر لیا. آپ وہ لیکچر نمبر وار ترتیب سے سنیں تو انشاءاللہ قرآن آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اس میں لمبی چوڑی تفسیریں نہیں ہیں, ٹو دا پوائنٹ قرآن کی آیتوں کو فوکس کیا گیا ہے. اس کا ہدف یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں یا نماز میں قرآن سنیں تو آپ کی سمجھ میں آئے کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے. لہذا اس میں لمبے چوڑے تفسیری تقریریں نہیں, آیتوں کو فوکس کیا ہے بس. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب اسی کو ریٹن فارم میں بھی لے کر آئے تو یہ کسی صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, آسٹریلیا میں ہے نا وہ, تو انہوں نے اسپانسر کیا پورا ایک, وہ اس کو کتابی شکل میں بھی چھاپا ہے انہوں نے. تو ابھی صرف اماں پارا چھپا ہے یہ, تو جو وہ لیکچر سن رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مفید ہے یہ, جو نئی بھی سن رہے ہیں تو وہ بھی بہتر تو یہ کہ سنیں, نہیں تو پھر یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اور یہ کوئی پروفٹ کی بیس پہ نہیں اس کو بیچا جا رہا, جتنی اس کی کاسٹ آئی ہے اتنی ہی قیمت رکھی گئی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اگر اس پہ پروفٹ ہوتا تو میں بھی یہاں چورن نہیں بیچ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس بیچنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں. تو اس کو جو ہے نا یہ خرید لیں, فری پھوکٹ میں ہم نے سوچا تھا کہ بانٹیں گے, لیکن فری پھوکٹ والا کام صحیح نہیں ہوتا. جو چیز فری میں ملتی ہے, دیکھو نا, جو فری میں بیوی مل جاتی ہے تو کیا قدر کرتے ہیں, جو تگڑا مہر دو تو پتا چلتا ہے یار. طلاق دیتے ہوئے بھی آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے, ابھی مہر کیا 4,000-5,000 یہ مارکیٹ میں مہر چل رہے ہیں, تو پھر وہی ہو رہا ہے, جب مہر اتنا سا ہوگا تو کیا ہوگا. تو یہ کتاب لے لیں آپ لوگ, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس. جی اچھا بھائی, کسی بھی قسم کے تعمیراتی کام کے دوران یہ مکمل ہونے, یہ تو پھر کرم بھائی کو کہنا, پڑھ کے سنا دینا, نہیں نماز کے بعد سنائے. اچھا بھائی ایک بات, تو جو بیان تھا وہ رہ گیا سارا بیان نا, کہ بے حیائی کو خدا کا واسطہ, یہ جو مس گیدرنگ کا ماحول ہے اس میں کیا جا رہا ہے, ایک تمبو بیچ میں لگا دو یار, اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے. میں شعیب علیہ السلام کا بتا رہا تھا, شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا نا, سمجھایا کہ شرک چھوڑو, ناپ تول میں کمی مت کرو, خدا کا عذاب آئے گا, تو قوم نے پتہ کیا کہا؟ قوم نے کہا ولولا رحتک لرجمناک, اے شعیب تو ہماری قوم کا آدمی ہے, قبیلے کا آدمی ہے, قبیلہ کا مسئلہ نہ ہوتا تجھے مار دیتے ہم. شعیب علیہ السلام کو غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ مجھے مارنے کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں, اس بات پر آیا کہ مجھے بچایا ہوا ہے تو اللہ کی وجہ سے نہیں, یعنی اس کو تو ذرا بھی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بھی میرے قبیلے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ کی اور ہماری قوم ایک ہے تو اس لیے چھوڑا ہوا ہے ہم نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں یار اتنی بھی اللہ کی ویلیو نہیں ہے, واتخذتموہ وراءکم ظہریا, اللہ کو تو بالکل پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تم لوگوں نے. یوں کہتے تھے کہ بھائی ہم, تو جس خدا کی دعوت دے رہا ہے ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے کہ ہم اگر تجھے قتل کر دیں گے تو جو تو واقعی میں عذاب نہ آ جائے. آج بھی ایسا معاملہ ہے, لوگوں سے کہو یار یہ شادی بیاہ میں پارٹیشن کر لو, اب جم میں بھی کو سسٹم شروع ہو گیا ہے, کیا ضرورت ہے؟ خدا کا غضب ہے, خدا کا قہر ہے, کیا خدا کو ناراض کر کے کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ تو مجال ہے یار اتنا سا جھوں رینگ جائے. کہتے ہیں یار لوگوں کی ریکوائرمنٹ, بولو یہی ہے, نہیں ہے لوگوں کی یہ ریکوائرمنٹ. دو چار بندے زیادہ آ جائیں گے نا آپ کے پاس, کیا جو جم کو نہیں ہے ان میں پبلک نہیں جاتی کیا؟ تھوڑے سے کم کما لو پیسے, معیار آپ اپنا اچھا رکھو. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, گناہ بے لذت, یہ وہی ہے کہ آپ نے اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا, بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو قرآن کہتا ہے تمتعو اڑا لو مزے ابھی اڑا لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے اڑا لو. یہ جو بےہودگی ہو رہی ہے نا شادی بیاہ میں ایک طوفان بدتمیزی, تو اللہ میاں نے تو صاف کہہ دیا اڑا لو مزے ابھی کچھ نہیں ہوتا, ابھی نہ کوئی زلزلہ آئے گا نہ کوئی چھت گرے گی, اڑاؤ مزے. لیکن یہ ذہن میں رکھو یہ جتنی نعمتیں تم حاصل کر رہے ہو یہ پیدا کس نے کی ہیں, یہ میں نے کی ہے. ماں کان لکم ان تنبتوا الشجرۃ, تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو تم پیدا کر دیتے. تو یہ سوچ کے مزے اڑایا کرو کہ جس کی نعمت کھا رہے ہیں اس نے دی ہے یہ نعمت, اور ان نعمتوں کے بارے میں کل وہ ہم سے سوال کرے گا. تو خدا را اپنی جانوں پہ رحم کرو, اپنی جانوں پہ. ان سب چیزوں کا آپ کو حساب دینا ہے. پھر بھی بات سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا. ہم کسی کی ذات پہ جا کے انفرادی طور پہ طنز نہیں کرتے کہ میں نے اتنا سخت بیان کیا تھا یہ پھر بھی اس نے کوجم کھولا ہوا ہے, پھر بھی یہ باراتوں میں کوک کا سسٹم ہے, مس گیدرنگ ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے بھائی, ہم اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا افورڈ کر سکے. ہمارا کام تھا پہنچا دینا, آپ عمل کرنا ہے کریں, نہیں کرنا تو اڑاؤ مزے. اللہ میاں نے کہہ دیا تمتعو فإن مصيركم إلى النار, اڑاؤ مزے, آنا تم نے اس آگ کی طرف ہے جو میں نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اب آپ کا خیال ہے اللہ اگر معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہے تو آپ جانے, اللہ جانے, پتہ چل جائے گا. اور اگر اللہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر میرے بھائی پھر ابھی توبہ کا ٹائم ہے, بعد میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو مولویوں کا مذاق نہ اڑائیں کائنڈلی, یہ پتہ چل جائے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ اس زمانے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جہاں لوگ نائٹ کلبوں میں ناچ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کو اور مس یہ ہم تو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا. وہ اب پتہ چل جائے گا آخرت میں, اگر اللہ آپ کو کچھ نہ کہے تو ہمیں کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی. ہم تو چاہیں گے سارے بخشے بخشے آ جائیں, ہمیں کیا جا رہے ہیں. تو لیکن اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں وہ یہی کہا ہے کہ تمتعو اڑا لو مزے. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, یہ آرڈر ہے اڑاؤ مزے. تو یہ آرڈر اس لیے ہے کہ اللہ مزے اڑانے کا حکم دے رہے ہیں بھائی. یہ آرڈر اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے دل بھر کے کر لو جرائم, یہ مطلب ہوتا ہے, کر لو نا, کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, تم نے جو کرنا ہے کر لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, آخری اینڈ تمہارا کیا ہے, انجام کیا ہے, وہ آگ ہے جس میں خدا نافرمانوں کو جلائے گا. اللہ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک بات ذہن میں رکھیں, مجھے بہت ضروری پہنچنا ہے فوری. میں یہ سوال کے جواب دے کے اس انتہائی اسپیڈ کے ساتھ بھاگوں گا, کائنڈلی مسافہ نہ کریں, بہت ٹائم لگ جائے گا. اب بعض دفعہ کوئی بندہ آتا ہے نا کہ مجھے ٹائم دے دیں میں سیلفی لوں گا, تو میں کہتا ہوں ٹائم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار ایک بندے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو بھائی پتہ ہے ایک بندہ نہیں ہے, جب ایک کو دیے تو پھر لائن لگے گی, تو وہ مطلب ہوتا ہے. تو اس لیے اسپیڈ کے ساتھ نکلنا ہے. مولوی صاحب میری چار شادیاں ہو گئی ہیں اور پہلی کا انتقال ہو گیا, آپ گلے لگو یار, کدھر ہے یہ بندہ, یار بندہ کہاں ہے؟ تو کیا میں ایک اور کر سکتا ہوں؟ بھائی ایک اور کر لیں لیکن اس نیت سے نہیں کہ پھر دوسری کو ماروں گا, پھر تیسری کروں گا, پھر تیسری کو ماروں گا, پھر ایک اور کروں گا, پھر چوتھی کو ماروں گا, ایک اور کروں گا. اگر قدرت کی طرف سے یہ پیکج ملا ہوا ہے آپ کو کہ جیسے جیسے کرتے جا رہے ہیں پرانی والی مرتی جا رہی ہے, پھر قدرت کی طرف سے اللہ سب کو زندگی دے. لیکن اگر یہ قدرت کی طرف سے ایسا پیکج ہے تو کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے, ایک وقت میں چار رکھ سکتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک بیوی اگر خدا نہ خواستہ مر گئی, اللہ کسی کی بیوی نہ مارے, یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, جب مرتی ہے تو پتہ چلتا ہے آدمی کا, دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. نئی نئی عورتوں کا جن کو شوق ہوتا ہے نا, یہ چار دن کا ہوتا ہے, لگتی پرانی والی ہی اچھی ہے. حقیقت بتاؤں آپ کو میں, جس نے ٹائم گزارا ہوتا ہے. مرد کی فطرت یہ بری فطرت ہے کہ بچہ ہمیشہ اپنا اچھا لگے گا, بیوی ہمیشہ دوسرے کی اچھی لگے گی. اس کو اپنا بچہ کیسا کالا کلوٹا ناک بہ رہی ہے آڑا ترچھا, پھر بھی دل کرتا ہے اس کو اپنی بچی بھی اپنا بچہ بھی. اور بیوی اپنی کتنی خوبصورت ہو, دوسرا کوئی کلوٹی لے کے گھوم رہا ہو وہ اچھی لگتی ہے. یہ مرد کی غلط فطرت ہے. وجہ کیا ہے؟ جو چیز نہیں ہوتی اس کی قدر نہیں ہوتی, اس کی قدر جو چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. تو کئی لوگ ہم جانتے ہیں بیوی سے نفرت تھی, طلاق دے دی, دوبارہ شادی کی, اب ان کو یاد کون آ رہا ہے؟ پرانی والی یاد آ رہی. تو یہ جو نہیں ہوتی ہے نا چار چھ دن میں, یہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ یہ بھی پرانی بن جاتی ہے. تو یہ چار چھ دن کی بات ہوتی ہے, تو وہ پرانی جو ہے نا اس کی قدر کرو, کوشش کرو. چار اگر ہیں تو دعا کرو اللہ ان چاروں کو زندہ رکھے. یہ نا کہو وہ ایک ابا کی بیوی مر گئی نا, ایک آدمی کے ابا کی یعنی اما مر گئی, تو ابا نے ایک اور شادی کر لی, اس کی نہیں مری تھی, اس نے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی. تو ابا نے بولا کمبخت تو نے دوسری کیوں کی ہے؟ اس نے کہا ابا آپ نے بھی تو کی ہے. تو اس نے کہا ابا نے کہا بیٹا میری تو بیوی مر گئی تھی اس لیے کی ہے. تو یہ کہتا میری نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ ٹھیک ہے نا. تو کسی کی چار بیویاں ہیں, ایک مر جائے تو فوراً کر سکتا ہے, لیکن اگر ایک کو طلاق دے دے تو فوراً نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو؟ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی یہ شادی نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو؟ کیونکہ عدت کے دوران بھی من وجہن کچھ نکاح کے حکام باقی رہتے ہیں. اسی طرح دو بہنوں سے ایک ٹائم پہ شادی نہیں ہو سکتی. اگر ایک بہن کا انتقال ہو گیا تو فوراً اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے, لیکن اگر ایک بہن کو طلاق دے دی ہے تو جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی اس کی بہن سے نکاح بولو نہیں ہو سکتا. تو بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مرد بھی باؤنڈ ہو جاتا ہے عدت کے. ہاں اگر تین بیویاں تھیں ایک کو چھوڑ دیا فوراً کر سکتے ہو, لیکن اگر چار کسی کی وائف موجود ہیں تو ایک کو چھوڑتے ہی فوراً شادی نہیں کر سکتا. وہ عدت جب تک اس کی مکمل نہیں ہوگی آپ کو نکاح کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ورنہ تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے اتنے آرام سے. چار کس نے کر کس نے لیے, کہاں ہے یہ بندہ چھپ کیوں رہا ہے؟ کہ چھپا کے کیے ہیں؟ کہاں ہے بھائی جس بندے نے کیے؟ اور ایک کا انتقال بھی ہو گیا یار, یعنی افسوس تو ہو رہا ہے لیکن سن کے عجیب سا لگ بھی رہا ہے. اچھا بھائی محترم, اگر کسی زانی کو مارنے کے لیے کسی کا ساتھ کسی زانی کو مارنے کے لیے کسی کا ساتھ دینا چاہیے, زانی کو آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, اس پہ کیس ہوگا, عدالت سزا دے گی, آپ نہ کریں, آپ سمجھا دیں محبت سے, پتلی گلی سے نکل لیں. کیا تنگ دستی کا تعلق سستی یا پوستی پن سے ہے یا آزمائش ہے؟ دونوں سے ہے, کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ پوری محنت کر لو اللہ رزق کے دروازے نہیں کھولتا, اور کبھی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے رزق برس رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر. بڑے بڑے پوستی ہم نے دیکھے ہیں, نوٹ گننے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس, تو اللہ کی طرف سے ہے یہ. لیکن نارملی اللہ کا جو قاعدہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے, بشرطے کہ محنت صحیح زاویے پہ کرے. وہ عام طور پہ ایسا ہی ملتا ہے. قرآن نے کہا من کان یرید العاجلا عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید, جو اس دنیا کی زندگی کے لیے کوشش کرے گا تو جتنی ہم چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو دے دیں گے. تو پتہ چلا کہ کوشش پہ بھی دنیا ملتی ہے, لیکن کتنی ملتی ہے؟ جتنی اللہ چاہتا ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے. تو سب کو ملے گا بھی نہیں اور اتنا بھی نہیں جتنا آپ چاہتے ہیں. عین ممکن ہے آپ کی چاہت سے زیادہ مل جائے, اور عین ممکن ہے آپ کی چاہت کے برابر مل جائے, عین ممکن ہے آپ کی چاہت سے کم مل جائے. رزق کا تعلق بہت زیادہ تقدیر سے ہے, بہت زیادہ. تو ہمیں حکم ہے محنت کرنا ہے. تو فائدہ یہ ہوگا محنت کا کہ محنت کرنے کے بعد اگر رزق نہیں ملا تو صبر کا ثواب ملے گا. پوستی پن میں زندگی گزارے تو پھر اگر رزق نہیں ملا تو اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا, الٹا گناہ بھی ہوگا سست بننے کا. کام کرنے کا دل نہیں چاہتا, ہر وقت سستی پوستی پن رہتا ہے, گھر میں غربت بھی ہے, دماغ بھی نہیں چلتا. دیکھو کام کرنے کا دل, بعض دفعہ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ میڈیکلی کوئی باڈی میں پرابلم ہوتی ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی, کچھ ٹینشنیں ہیں, تو جب آدمی خوش نہیں ہوتا نا, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیابا ہو گیا عالم بیابا ہو گیا. جب دل خوش نہیں ہوتا تو آدمی ہر چیز میں ٹینشن دیتا بھی ہے اور ٹینشن لیتا بھی ہے. تو سب سے پہلے تو صحت کا خیال کریں, ٹائم پہ سویا کریں, نیند پوری ہونی چاہیے, فٹ فاٹ آدمی, یہ نشے وشے کی ساری چیزیں چھوڑ دیں. دوسرا پھر بعض دفعہ دل اس لیے بھی نہیں لگتا, آدمی کام ایسا کر رہا ہوتا ہے جو اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. مشکل کام میں کبھی بھی انسان کا دل نہیں لگتا. کام ہمیشہ آسان سے شروع کیا کریں. دیکھو طلبہ کا اس پڑھائی کا دل کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. کیوں؟ کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی, اس لیے کہ وہ کتاب ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہوتی. آسان سے ہمیشہ چیز شروع کیا کرو. میں اس کو ایک یعنی مثال سے سمجھاتا ہوں. جاگنگ کا دل اگر نہیں کرتا نا, اب آپ نے پہلے دن یہ تکڑ تکڑ دوڑنا شروع کر دیا تو اور دل ختم ہو جائے گا آپ کا, اتنی ٹینشن ہوگی. آدمی کہے کیا مصیبت پہ مفتی صاحب نے لگا دیا, چھوڑو یار گھر بیٹھو انجوائے کرو لائف. وہ بھائی آپ نے ایسا کام کیا جو آپ کے لیے بہت مشکل تھا, تو وہ کام کرتے جو آسان تھا نا, تو آپ کو دوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ چل لیتے یار جا کے, چلنا بھی مشکل لگ رہا ہے تو تھوڑا چل لو, آپ پار جاؤ تھوڑا کیا کر لو, ایک چکر لگا لو بس واک. ایک چکر تو آسان ہوتا ہے نا, ایک چکر واکنگ کا لگا دیا آپ نے, ڈیلی کرنی ہے ایک چکر واکنگ, تھوڑے سے اسٹیمنا بڑھ جائے گا, آئندہ کیا کر لیا دو چکر, پھر تین چکر, پھر جب سات آٹھ چکر واکنگ کے ہو گئے تو پھر اب آپ نے کیا اب ہلکا ہلکا دوڑنا ہے. تو پورا پارک کا چکر میں جاگنگ مشکل ہے تو یار آدھا چکر دوڑ لو یار. تو آسان سے جب آپ مشکل کی طرف جاتے ہیں تو دل بھی لگتا ہے مزہ بھی آتا ہے. پھر جب آدھا چکر پھر تھوڑے دن بعد ایک چکر پھر ایسا چکر کہ کتے آگے اور آپ پیچھے پھر ایسا مزہ آئے گا. پڑھائی کا بھی ایسا ہے بھائی جتنا پڑھا جو سمجھ میں آ رہا ہے نا آسان کتاب لو. آپ نے انگلش سیکھنی ہے آپ مشکل کتاب سے شروع نہ کرو. آپ بالکل اے فار ایپل بی فار بیلون سے شروع کرو. آپ بی سے بغیرت اور سی سے کے سے کمینہ معذرت کے ساتھ آج کل تو یہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ. تو بہت آسان سے شروع کرو آپ تو آہستہ آہستہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. پھر جب آنا شروع ہوتا ہے نا کچھ تو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں اسکولوں میں پڑھاتے ہی نہیں ہے, اگلی کلاسوں میں میٹرک تک طلبہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ کتابیں دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں یار یہ کون پڑھے گا, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ان کے, تو وہ بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں. تو بھائی آپ میٹرک تک پہنچ گئے لیکن کتاب پہلی جماعت کی پڑھنا شروع کر دو آپ, تو آہستہ آہستہ دو چار سال میں آپ کو وہ میٹرک کی کتابیں سمجھنا شروع ہو جائیں آ جائیں گی. تو ہمیشہ آسان سے آسان سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر دل لگتا ہے کام میں. اگر مشکل سے ہی شروع کیا پھر نہیں لگے گا دل. دوسرا کام تھوڑا کرو, کرو پابندی کے ساتھ. کام تھوڑا کرو, کرو پابندی کے ساتھ, تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. کام زیادہ کر لیا ایک دن جوش میں آ کے آدمی مایوس ہو جاتا ہے اس سے. تھوڑا کرو اور تھوڑا شوق باقی رکھ کے چھوڑو اس کو. تھوڑا شوق باقی رکھ کے چھوڑو گے نا تو اگلے دن دوبارہ شوق رہے گا. اتنا کر لیا اتنا تھک گئے کہ اب دوبارہ دل ہی نہیں چاہ رہا, تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. تبلیغ میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس کوئی شخص آیا کہ میں چار مہینے لگانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا پہلے سہروزہ لگا. اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پہلے سہروزہ لگا لے بھائی تو. کہا نہیں حضرت میں ڈائریکٹ جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں آپ کو ڈائریکٹ نہیں جاؤ, آپ تین دن لگاؤ. تین دن میں ٹینشن ہو جاتی ہے جو پہلی دفعہ جا رہا ہو تو. اچانک تھوڑی چار مہینے یار, پہلے تین دن لگاؤ پھر تھوڑا ٹینشن ہوگی, ٹینشن کے عادی بنو گے, پھر تھوڑا مقدار بڑھاؤ پھر چار مہینے پہ آؤ. سمجھتے ہو؟ ایک دم ہی اتنا نیک بن گیا مفتی صاحب. بروز قیامت کیا اللہ ہندو عیسائی یہودی سے بھی حساب لیں گے؟ یہ تو کافر ہیں. جی ہاں حساب ہوگا ان کا, سب کا ہوگا حساب. کافر ہیں تو اس کا بھی حساب ہوگا نا, اعمال کا بھی ہوگا عقیدے کا بھی ہوگا. السلام علیکم. ہمارے پیارے مفتی صاحب پل صراط کہاں اور کیسے قائم ہوگا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں. جہنم کے اوپر پل قائم ہے, سورہ مریم ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر شخص نے اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. اصل میں تو اس کو صراط کہتے ہیں, ہم نے اردو میں پل کہتے ہیں تو عربی اردو ملا کے پل صراط نام رکھ دیا اس کا. یا تو پل بولو یا صراط بولو, سمجھتے ہو؟ لیکن چلو اردو میں پل صراط ہی ہو گیا. تو جہنم کے اوپر بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے. جو دنیا میں سیدھے راستے سے جتنی اسپیڈ سے چلا ہوگا وہ اصل میں سیدھا راستہ ہے جس کو اللہ نے ایک شکل دے دی ہے. تو دنیا میں جو جتنی اسپیڈ سے چلا ہوگا آخرت میں بھی اتنی اسپیڈ سے چلے گا اس کے اوپر. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ گزارے اس سے. مفتی صاحب آپ دو مہینے سے ایک ہی ٹاپک کیوں بیان کر رہے ہیں؟ برائے مہربانی قیامت کے دن پر تفصیلی. ایک ہی ٹاپک اس لیے کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا نا. جب اسی ٹاپک پر عمل ہو جائے گا تو پھر اگلا ٹاپک شروع کر دیں گے. یہ تو واعظ و نصیحت کی مجلس ہے بھائی, یہ کوئی لیکچر تھوڑی ہے اسلامیات کے ٹاپک پہ. تو واعظ و نصیحت کی مجالس میں بار 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 ایک ہی ٹاپک چھیڑا جاتا ہے, کیونکہ جو معاشرے میں سوسائٹی میں برائی ہے اس کو بار بار ہائی لائٹ کیا جاتا ہے نا. ہاں وہ انداز بدل بدل کے ہم وہ ٹاپک چھیڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ بور نہ ہو. مفتی صاحب معاشرے میں دو بڑے گناہ پھیل رہے ہیں, ایک شرک ایک زنا, یہ دو جرم رکنے کے بجائے بہت پھیل رہے ہیں. شرک تو پھیلاوا پہلے سے ہے اور اب میرا خیال ہے مزید نہیں پھیل رہا. لوگوں میں اتنی علمی وہ پیدا ہو رہی ہے کہ شرک اور توحید میں فرق کرنے لگے ہیں. ہاں خدا کا انکار پھیل رہا ہے, یعنی یا تو انسان توحید پرست ہے یا بالکل ہی خدا کو نہیں مانتا. لیکن بے حیائی بہت اسپیڈ سے پھیل رہی ہے, بے حیائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. تو وہی ویسٹرن کلچر ہمارے معاشرے میں فیس بک اور اتنے براڈ مائنڈڈ بنتے چلے جا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں دیکھو یہ تو آپ کے بس میں نہیں روکنا, آپ اس پہ آواز اٹھا سکتے ہو, آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہو تاکہ قانون سازی ہو. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, اس سیلاب کے آگے 100% بند باندھنا ممکن ہم جیسوں کے لیے نہیں. ہم نے اپنے خاندانوں کو بچانا ہے, بس اس کو فوکس کریں. کام وہ کریں نا جو آسان ہو, پورے ملک میں انقلاب ہمارے جیسوں کے لیے تھوڑی, ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں جتنا ہو سکے گا کریں گے. ہم اپنی فیملی کو پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ نے اپنے خاندان کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کہہ سکتے ہو میں تو اپنے خاندان کا فرد ہوں, میں کیسے کنٹرول کروں, میرا تو اپنے خاندان کی عورتوں پہ زور نہیں ہے. بھائی آپ اپنا خاندان بناؤ. دیکھو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے گلستان جوہر میں ایک بہت بڑی زمین خریدی تھی کہ ماحول بہت خراب ہو رہا ہے تو ہم یہاں انہی کو بسائیں گے جن کا حضرت سے اصلاحی تعلق ہوگا, جو دیندار ہوں گے. وہ پلاٹ انہی کو بکنا شروع ہوئے تو پوری سوسائٹی نیک لوگوں کی بن گئی ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں, پوری سوسائٹی کیا بن گئی؟ نیک لوگوں کی. میں ایک تاجر برادری میں گیا بیان کرنے کے لیے, میں جب گیا ہوں تو ان کے دسترخوان پہ سارے لمبی لمبی داڑیاں, ان کی اشاروں کے چہروں پہ ایک رونق, سب عورتیں پردہ دار. میں نے کہا یار اتنا بڑا خاندان آپ کا اور سارے ایک جیسے ہیں بھائی. انہوں نے کہا ہم نے اپنے بچوں کو خاندان سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی, خاندان سے باہر شادی کی اجازت نہیں دی. جتنی کرنی ہے کرنی ہے ساری خاندان میں, باہر سے مال آئے گا ہمارے خاندان کو کیا کرے گا؟ خراب. تو ساری بچیاں پردے دار ہیں, ساری بچیاں کنٹرول میں ہیں اور سارے بچے کنٹرول میں, لیکن یہ کام تاجر کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا اتنا بڑا بزنس پھیلتا جا رہا ہے نا, تو اپنے بچوں کو بزنس میں ہی لگاتے رہتے ہیں, وہ تو بزنس بھی پھیل رہا ہے, نوٹ بھی دبا کے گھر میں آ رہے ہیں, باہر کے ماحول کا اثر وہ قبول نہیں کر رہے. ہاں جب بچے کی شادی ایک دم ٹائم پہ کر دیتے ہیں بالغ ہوتے ہی, لڑکا لڑکی کی شادی بالغ ہوتے جب تھوڑا میچور ہو جاتا ہے پھر اس کو باہر بھیجتے ہیں. بزنس کے لیے تو باہر جانا پڑتا ہے نا, پھر اس کو ایجوکیشن کی طرف بھی لگاتے ہیں, یار تو انگلش سیکھ لے, تو یہ کر لے, تو وہ کر لے, تو مٹھائی کی دکان پہ بیٹھ جا, تو چاول کی دکان پہ بیٹھ جا, سمجھتے ہو؟ تو آپ نے اپنے خاندان کو اب ایسے کنٹرول کرنا ہے, ماحول تو آپ کو نہیں کرنے دے گا. ایک تو رہتے کس جگہ پر ہیں, اڑوس پڑوس دیکھنا پڑے گا آپ کو. بہت زیادہ لبرلنٹی آپ کے پڑوس میں آپ خود ہی کھسک جاؤ گے, بچوں کو کہاں سے روک سکو گے آپ؟ نہیں یار سمجھ میں تو رہنے دو بھائی. تو آپ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں وہ اپنا خاندان اب خود بنائیں. وہ کہیں میں چار شادیاں کروں گا پردے دار عورتوں سے جو ویژنری ہوں گی, جو مجھے اولاد دیں گی, بیٹیاں گھر کی زینت بنیں گی, بیٹے گھر کے باہر بزنس کریں گے, جاب کریں گے یا بزنس کریں گے. دیکھو میاں بیوی کا ایک مائنڈ ہونا تو بچے بڑے خاندانی نکلتے ہیں, پھر بچے اکثر دیندار ہوتے ہیں. دونوں کے مائنڈ ہی الگ الگ ہیں, بیڑا غرق ہو جاتا ہے, پھر بچہ اس کو فالو کرتا ہے جو اس کو دین سے باغی کر رہا ہے, کیونکہ شیطان ہے نا, تو بچہ پھر اس کو فالو کرتا ہے, اس میں عیاشی نظر آتی ہے اس کو, وہ بگڑ جاتے ہیں بچے. تو اگر آپ نے شادی کر لی کسی لبرل انٹی سے, وہ بالکل آزاد ہیں, سلیو لیس کپڑے پہنتی ہیں, تو بیٹیاں آپ کا بیڑا غرق پہلے سے آپ کا ہو گیا. جو بچہ مارکیٹ میں آئے گا تو سمجھ لو کہ آپ کے ماڈرن بچیاں پیدا ہوں گی, اللہ ماشاء اللہ. پھر آپ ان کو دین پہ نہیں لا سکتے, پھر وہ جائے گی بوائے فرینڈ ہے میرا, یہ میرا بوائے, اب ڈیڈی پاپا کیا ہوتا ہے اس سے, آپ پاپے کھائیں میں جا رہی ہوں بیٹھ کے. وہ پھر ایسی باتیں کرے گی اور لوگ خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں, میں بتا رہے ہوتے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں اور بڑے تہجد گزار ہیں. بیٹی ایک صاحب نے بتایا, میری بیٹی پرس لٹکا کے سلیو لیس کپڑوں میں میرے سامنے گھر سے باہر نکلتی ہے, میں اس کو ایک لفظ نہیں بول سکتا اور میں کسی دینی تنظیم میں ہوں, میرے وہ چل رہے ہوتے ہیں لیکچر اسلامیات پہ اور گھر کا میرے یہ ماحول ہے, خون کے آنسو روتا ہے. تو یہ مارکیٹ میں کیا آئے گا جب بیگم آپ کی دیندار نہ ہو؟ تو عورتوں سے بھی کہتا ہوں اگر چاہتی ہو دیندار بچے پیدا ہوں تو کسی دیندار آدمی سے شادی کرو. تو اب جب جن کواروں کی نہیں ہوئی ہے ان کے پاس بہترین آپشن ہے, تو اپنا خاندان پیدا کرے, پڑوس بھی آپ کا ہو. پڑوس میں کون رہتا ہے جی؟ میرے اپنے بچے رہتے ہیں. یہ والے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ یہاں بھی میرے بچے رہتے ہیں. پڑوس کے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ بھائی میرے ہی بچے رہتے ہیں. ان کے پڑوس میں آپ رہتے ہیں, آپ کے پڑوس میں وہ رہتے ہیں. وہ ایک آدمی مجھے تو کدھر رہتا ہے؟ اس نے کہا اس کے سامنے. اس نے کہا وہ کہاں رہتے؟ کہہ رہے وہ میرے سامنے. ارے دونوں کہاں رہتے ہو؟ آمنے سامنے رہتے ہیں. تو چاروں طرف آپ ہی آپ ہو. اپنا ایک بڑا خاندان ہوتا ہے نا تو بچے بھی بگڑنے سے بچتے ہیں, کیونکہ کلچر ہوتا ہے. ایک دو آدمیوں میں کلچر تھوڑی ہوتا ہے, ایک میاں بیوی دو بچے, کیا کلچر؟ کیا کلچر کیا ہے اس کا؟ کوئی بندہ ہی نہیں ہے تو کلچر کہاں سے آئے گا؟ تو اپنا خاندان آباد کرو, سمجھتے ہو؟ اس ان کو بے حیائی سے پہلے سے بچا کے رکھو. اور بہترین راستہ کیا ہے بے حیائی سے اپنے خاندان کو بچانے کا؟ شادی ہوتے ہی بیوی کو تبلیغ میں لے جاؤ, فیروزہ لگواؤ اس کو, 15 دن لگواؤ اس کو, وہ معمولات پہ آ جائے گی. پھر بچے کو بھی لگاؤ وقت. اس زمانے میں تبلیغ سے بہترین آپشن انسان کا بچہ بنانے کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس. عرب کر رہے ہیں یہ کام, عربوں میں اپنے بچے اپنے ہاتھ سے نکل گئے ان کے, وہ ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہے ہوں گے تبلیغ میں نکلنا حرام ہے, عرب بھی
قبر پرست ہیں, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, لیکن جب پیسہ آ گیا نا ان کے گھروں میں, بچے بگڑ رہے ہیں, ڈش اینٹینے لگے ہوئے ہیں, کیبل پہ فلمیں دیکھ رہا ہے بچہ, وہ بھی اپنے بچے کو بولتا ہے بھائی اس کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے کہاں بھیج دو, تبلیغ میں بھیج. تو بھیجا کرو اپنے بچوں کو تبلیغ میں, خود بھی نکلا کرو, اپنی بیویوں کو بھی لے کے جایا کرو, انسان کی بچی بن جائیں گی, آپ بھی انسان کے بچے بن جاؤ گے. اچھا وہ جو میں نے واقعہ بتایا نا, وہ دھاڑ دھاڑ والا دروازے والا, اس میں غلطی صرف عورت کی نہیں تھی, آدمی کی بھی تھی. میرے بیان سے شاید یہ لگا کہ وہ عورت غلط کر رہی تھی, عورت تو غلط کر رہی تھی, بندہ بھی غلط کر رہا تھا جس پہ طلاقی ہوئی نا دھاڑ دھاڑ, تو اس بندے کو چاہیے تھا یہ غلط کر رہی ہے تو انسان کا بچہ بن جانا. دوبارہ سے بتا رہا ہوں, دیکھو آیا اندر, بھول جاتے ہو نا آپ لوگ, بندہ آیا اندر, بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, دروازہ بند کیا دھاڑ, بیگم کو آیا غصہ, کہا دوبارہ ایسا کر, تو بیگم نے غلط کیا نا, بھائی غصے میں تم کیوں ایسے کہہ رہی ہو, تو اس کو چاہیے تھا اس نے پہلے تو نے واقعی غلط کیا دھاڑ کر کے بند کیوں کیا, تمیز سے بند کر دیتا. اب اگر بیگم نے غلط طریقے سے ٹوکا ہے تو اس کو سمجھا دے بیگم یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی ہے, جیسے دروازہ میں نے زور سے بند کیا غلط کیا نا, تو زور سے دروازہ بند کرنے سے روکنا بھی کیا ہے, یہاں تو دروازہ بولا ہے نا زور سے, یہاں آپ بول رہی ہو, ٹھیک ہے نا, تو آپ میں اور دروازے میں کوئی فرق ہوا, تو تمیز سے بات کی جائے اس کو. پھر بھی وہ چیختی ہے تو پھر آدمی گھر سے باہر نکل جائے یا گٹکا لے کھانے چلا جائے, کچھ بھی کر لے, گھر بسانے کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے نا. تو یہ صرف عورت کی غلطی نہیں, غلطی اس آدمی کی بھی ہے. اور پھر اسے طلاق دینا تو ویسے ہی پاگلوں والی حرکت ہے, طلاق تو غصے کا کام ہی نہیں ہے, یہ تو بیٹھ کے آرام سے, کیونکہ بہت دفعہ اصلاح ہو جاتی ہے, گھر کے بڑوں سے بیگم کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی شوہر اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو یہ اسٹائل, ایئر ہوسٹس سے اس کی ملاقات کروائیں اور اس کو بتائیں کہ دیکھو ایسے اخلاق ہوتے ہیں. مرد کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے آئندہ جب تم کمرے میں آؤ تو دروازہ بند ہی نہ کرو, ٹھیک ہے نا, کرو تو آرام سے تمیز سے جا کے بند کیا کرو. انسان ہونے کی علامت ہے, گھر میں گدھوں کی چنگیز خان تھوڑی ہے جو بغداد فتح کرنے آ رہا ہے. تو آپ گھر آ رہے ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے, تو یہ تمیز اس کی بھی غلطی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں عورت کو برا بلا کہہ رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ یوٹیوب پر چینل شروع کرنا چاہتا ہوں, میں ولاگنگ کی ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں, مطلب کہ کھانے کے ریسیپیز وغیرہ اور مختلف چیزوں کی, تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے بھائی, کھانے کے لوگوں کو ترکیبیں بتائیں, ولاگ بنائیں, اچھی بات ہے, بے حیائی والا کوئی کام نہ کریں. اچھا ولاگ بنانے میں کوئی خاتون گزرتی ہوئی آ گئی, ایک طرف ہمارے ہاں تقوی کا یہ بالکل ہی نہیں ہے, مس گیدرنگ میں ناچ رہے ہیں, اس میں چلے جائیں گے, ایک طرف یہ حال ہے. ایک طرف جب تقوی آتا ہے نا تو اس کا معیار اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی ولاگ بنا رہا ہے, اب بھائی اس میں بازار میں کوئی عورت آ گئی تو اس سے بچنا کیسے ممکن ہے, اس کو پھر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ, یہ دیکھو یہ صوفی, یہ مولوی, اور یہ ولاگ بنا رہا ہے اور لیڈیز آ رہی ہیں اس میں. وہ لیڈیز کے لیے نہیں بنا رہا, وہ کسی اچھی جگہ دکھا رہا ہے, وہاں دو چار, اب یہ تو نہیں کرے گا کہ میں چونکہ ولاگ بنا رہا ہوں تمام خواتین یہاں سے دائیں طرف چلی جائیں, یہ ممکن نہیں ہے بچنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کتے والا معذرت کے ساتھ حساب ہے. ایک دن کتے سے کسی نے پوچھا, تو گٹر کا پانی پیتا ہے کمبخت, ہر مہمان کو اس پہ تو بھونکتا ہے, یہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتے نے کہا چھینٹے نہ پڑ جائیں کہیں. کتے نے کہا میں ٹانگ اٹھا کے پیشاب اس لیے کرتا ہوں کہ پیشاب کی گٹر کا پانی پیتے ہوئے تجھے خیال نہیں آ رہا, پیشاب پیتے ہوئے تجھے خیال نہیں آتا, لیکن جب خود پیشاب کرتا ہے اتنی احتیاط کہ چھینٹے نہ پڑ جائیں. تو آج مسلمان کا تقوی یہی چل رہا ہے کہ ایک طرف نائٹ کلب میں ناچ رہے ہیں, شرابیں پی جا رہی ہیں, مس گیدرنگ دیکھو لڑکیوں کی, انہی کے ساتھ مس گیدرنگ چل رہی ہے, اور تقوی کا جب میٹر اوپر جاتا ہے تو اتنا تقوی کہ ولاگ بناتے ہوئے وہ ساری لیڈیز کو پہلے ادھر کرے, سارے داڑھیوں پجاموں والے آدمیوں کو لے کر آئے. ولاگ میں ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. ہاں جا کے خوبصورت لڑکیوں کو ٹریس کرنا ولاگ میں, انٹرویو ہی ان لڑکیوں سے لینا جو آدھے آدھے کپڑے پہنے ہوئے, یہ آپ کے دل کے فساد کی علامت, یہ علامت ہے تم جو اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے بے حیائی سے کام لے رہے ہو. تو جو نیوز اینکر ہوتے ہیں انہوں نے انٹرویو لیڈیز سے بھی لینے ہوتے ہیں, مردوں سے بھی لینے ہوتے ہیں, تو جب وہ انٹرویو کہیں لے رہے ہیں تو سب سے انٹرویو لیں گے وہ. اس میں اگر وہ جا کے ان لڑکیوں سے لے رہے ہیں جو زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہیں یا آدھے آدھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو یہ اس کی فساد کی علامت ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی اس وقت معاشرے میں تو بڑے بڑے جلدی جلدی وہ 70,000 کون لوگ بغیر صاحب کے جائیں گے, تعویذ سے بچنے والے لوگ 70,000 جنت میں جائیں گے, مفتی صاحب اللہ تعالیٰ قیامت کے حساب کس طرح لیں گے؟ بھائی جان بہت لمبے لمبے سوال ہیں پورے, کس طرح حساب لیں گے؟ مفتی صاحب بولے میں کے نام سے سنے کہ قیامت کے دن سمندر سے ہزار ہزار فٹ کی لہریں کائنات تباہ کریں گی، ایسا ہم نے نہیں سنا. میرے والد صاحب، میرے والد بھائی مشرک ہیں یا پیرو فقیروں سے مدد مانگتے ہیں، بات بات پر یا علی مدد کہتے ہیں. میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ یہ شرک ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. مجھے کہتے جاؤ تم اپنا کام کرو. بھائی آپ نے سمجھا دیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کوئی نہیں سمجھا سکے، آپ کیسے سمجھا؟ محبت سے سمجھاتے رہیں اور پیروں کی نفی کرتے رہیں. جب یہ روحانی عاملوں کی نفی کیا کریں بڑے لچڑا بیٹھ ٹچے کچھ نہیں کر سکتے، ایسے بولیں تاکہ ان کے دل سے عصمت ختم ہو جائے، پھر وہاں سے بھاگ جائیں، ورنہ اپا کوٹ دیں گے پکڑ کے. آپ کے دل میں اور عصمت پیدا ہو جائے گی پیروں کی. تو ایسے میں تو ایسے ہی کوئی روحانی علاج ولاج کرتا ہے نا ہمارے، اب کیا بتاؤں. میری ایک دفعہ جب شادی ہوئی تو ہمارے گھر والے تعویذ وغیرہ استعمال کرتے تھے. میں نے بہت سختی سے منع کیا، بھائی استعمال نہیں کرو. نے کہا نہیں جی یہ فلانے بزرگ نے دیا ہے، اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی نہیں کرو، لیکن یہ چیزوں کی عظمت دل سے نکلتی نہیں ہے. میں نے کاٹ کے پھینک دیا. پھر میں نے دیکھا ایک بچے کے گلے میں پڑا ہوا، میں نے اٹھایا کھڑا ایسے کر کے نا. تو وہ بچے کو کوئی وقتی طور پہ بیماری، کوئی ویسے ہی بیمار بعض دفعہ ہوتے ہیں. گھر والوں نے کہا دیکھو بیمار ہو رہا ہے. میں نے کہا مر جائے میں اس کے گلے میں تعویذ نہیں ڈالوں گا، اور یہ جو ٹچے نے دیا ہے نا، جس ٹچے نے، یہ جو روحانی عامل تھا ٹچا، ایسے ٹچے ٹچے کر کے نا گھر والوں کے دل میں ایسی نفرت ڈال دی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں ٹچا. یہ دلائل سے سمجھانے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ دلائل سے سمجھا. ان کو ایسی ویلیو ختم کرو. ٹچا ہمارے بچوں کو ٹھیک کرے گا؟ سالا اپنے بچوں کو دو شادیاں تو کر نہیں سکتا تو ہے بھائی، تیرے میں اتنی تو ہمت ہے نہیں کہ تو دو بیویاں رکھے دکھا دے، اور تو ہم چار والوں کو سمجھا رہے بیٹھ کے. تو ایسے ٹچا ٹچا کر کے نا ان کی ویلیو پبلک کے دلوں سے ختم کیا. لچڑ ہیں، ضعف الطالب والمطلوب. قرآن ان بتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تمہاری طرح لچڑ ہیں، تم بھی لچڑ، یہ بھی لچڑ. نہ تم اپنی بگڑی بنا سکتے اور یہ تو مسٹنڈے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے قرآن ان کی ویلیو ختم کرتا ہے. تو یہ روحانی عاملوں کی نا غیر ضروری عظمت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ یار یہ بڑے بھائی علوم، علم نہیں ان کے پاس کیا ہے؟ علوم. ویسے تو علوم ہے بھائی. بھائی کون سے علوم ہیں؟ کہہ رہے ہیں حضرت اتنی اوپر کی باتیں یہ کرتے ہیں نا، حصار اور پتہ نہیں کیا کیا ٹرم استعمال کرتے ہیں جو آپ نے کبھی سنی نہیں. آپ کہتے ہیں یار علوم ہے وہ، علوم تو علوم ہے بھائی. بولا کرو ٹچا سالے، تیرے میں دم ہے نا، بھی میں کچھ بولنے والا تھا، دم تیرے میں کہ بیچ میں کچھ لگ دیں آپ، یعنی وہ خود ہی بھر فل ان دا بلینک. تو دم ہے نا، تو مجھ پہ جن چڑیل بھوت بھیج. میں تو عاملوں سے کہتا ہوں یار تم ایک جن ہمارے پاس بھی تو بھیجو، کوئی جادو ہم پہ بھی تو کرو. ارے ٹچے تمہارے سال دم نہیں ہے تمہارے اندر، ایک لاکھ جنات جلا دیے، ہزار جنات جلا، تو میرا تو بگاڑنا یار، کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ، میں دم ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی دکانیں چلتی ہیں، ہم علاج کرانا چھوڑ دیں بھوکے مر جائیں ننگے مر جائیں بےچارے. یہ سمجھتے ہو اپنی عورتوں کو روکو، عورتیں بیوقوف بنتی ہیں ان کی باتوں میں. وہ فلاں نے جن کر دیا فلاں، ابھی کل کوئی آدمی اپنی بیچاری بہن کوئی نفسیاتی بیمار تھی اس کو لے کر آ گیا کہ حضرت یہ اس کو وضو ہی کرتی رہتی ہے بیٹھ کے سارا دن، اور پتہ نہیں کیا کیا وہمیوں کے جو مسائل ہوتے ہیں. تو وہ روحانی عاملوں نے بولا اس پہ جن ہے. میں نے کہا وہ ٹچے کو میرے پاس لے کر آ، ٹچے کو. میں نے کہا اس کو نفسیاتی ڈاکٹر کو بتاؤ، وہ کوئی میڈیسن دے گا، دماغ کے کیمیکل بعض دفعہ سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی، ٹھیک ہو جائے گی. یہ روحانی عاملوں کا کیس، کوئی بھی کیس روحانی عاملوں کا تو ویسے بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے دیوبندی بھی اس میں ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، تبلیغی بھی ہیں، بزرگوں کے خلیفے بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ کے خلیفے. میں نے کہا بزرگ کے خلیفے کا کام تو لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہوتا ہے، جن چڑیل بھوت بھگانا نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ کہ اتنے بڑے عالم. میں نے کہا عالم تو دین قرآن و حدیث کا علم ہے، یہ جن چڑیل بھوت کا علم کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو نہیں ملتا کوئی قرآن و سنت میں جن چڑیل بھوت کا علم. صحابہ کے دور کے مشہور عامل کا نام بتاؤ. اچھا سعودی عرب میں یہ چیزیں بالکل بھی نہیں تھیں. سعودی عرب میں، شارجہ میں، نہ کسی پہ جن، نہ کسی پہ بھوت، نہ کسی پہ چڑیل. 20-20 سال لوگ جاب کر کے آئے ہیں، کوئی علوم والا آدمی ان کو وہاں نہیں ملا. علم والے ملے، علوم والا کوئی بھی نہیں ملا. جیسے یہاں آتا ہے تو پڑوسن پہ بھی جن چڑھا ہوا ہے، اس پہ جادو کیا ہوا ہے، جٹھانی نے یہ کیا ہوا ہے، نندوئی نے یہ کیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا. اب سعودی عرب میں بھی جن چڑیل بھوت آنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں سے عامل جا رہے ہیں اور ائمہ حرمین کو بیوقوف بنا رہے ہیں. شیخ سدیس کی بات نہیں کر رہا میں، اندر تک گھس گئے حرمین میں، کیونکہ یہ ایسے علوم ہے نا. وہ سعودی علماء بھی کہتے ہیں شاید کوئی علوم ان کے پاس ہو. یہ علوم کی تو کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے نا. ان کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا ہے اور ان کو کیش کراتے ہیں, پھر وہاں کے بڑے بڑے علماء پہ پھونکے مار کے نا آپ پہ جن نے وہ بےچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید بھائی کوئی علوم ہو, پھر ان کے ساتھ سیلفیوں کو یہاں کیش کراتے ہیں. میں یہاں کے بڑے بڑے علماء کے نام بتا سکتا ہوں جن کے ساتھ دم چھلے جو ہے نا پھلترو کے ساتھ چپکے ہوئے تھے ان پہ دم کرنے کے لیے, میں نے ہٹوائے, میں نے کہا حضرت یہ آپ کو کیش کرا رہا ہے, یہ کوئی علوم علوم نہیں, آپ پہ جادو نہیں ہے, آپ اپنی عمر تو دیکھو, اس عمر میں بھی بیمار نہیں ہوگے تو کب ہوگے. ہر عالم جب بیمار ہوتا ہے نا اس کو لگتا ہے مجھ پہ نظر لگی ہے, نظر برحق میں مانتا ہوں لیکن اتنی نہیں جتنی یہ لوگ لگا رہے ہیں, نظر لگ سکتی ہو, ویسے بھی ان لوگوں کے پاس نظر کا علاج نہیں ہے, نظر کی تو دعائیں حدیث میں ہیں وہ پڑھو بھائی. جب کوئی علماء دیوبند میں بھی ہے عیب ہے, آج کل مشہور عالم بیمار ہوگا وہ قادیانیوں نے کچھ کیا ہے, فلانے نے کچھ کر دیا ہے, نظر لگ گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, ہم بھی بیمار ہوئے ہیں بھائی, مجھے لوگوں نے کہا کچھ, میں ملیریا ہو گیا تھا مجھے, وہ میری اپنی حماقت سے ہوا تھا, میں نے ہجامہ اتنا کروایا خون, وہ بندے نے 8 کپ لگا دیے میرے نا, 8 کپ خون نکالا, مجھے چکر آنے لگے نا, اس نے کہا چکر تو نہیں آ رہے, میں نے کہا ہاں آ رہے ہیں, کہنے لیٹ جائیں پھر آپ, لیٹ کے 9 کپ نکالیں گے ہم, میں نے کہا تھا میں مر رہا ہوں, میرا سارا خون, کہہ رہے ہیں یہ فاسد خون نکلتا ہے, یہ غلط ہے میرے بھائی, خون خون ہی ہوتا ہے, ہجامے والوں کو بھی اپنا باپ مت بناؤ, ہمارے ہاں ہر چیز میں افراط, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 کپ لگاتے تھے وہ بھی مہینے میں 1 دفعہ, سمجھتے ہیں, تو وہ بھی ہر آدمی کے لیے نہیں ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں. اب جب ہجامہ آیا تو ایسا لگتا ہے دنیا کے ہر مسئلے کا حل کس میں ہے, ہجامہ میں ہے, اتنا اس کے فضائل اتنے کر دیا کہ پیٹ خراب ہے ہجامہ کرواؤ, کمر میں درد ہے ہجامہ کرواؤ, دوسری شادی نہیں ہو رہی ہجامہ کرواؤ, شادی ہو گئی افورڈ نہیں کر پا رہا ہجامہ کرواؤ, ہر چیز کا مسئلہ ہجامہ میں, باقی یہ ڈاکٹر کے بیوقوف ہیں جو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے. بس پاکستانیوں میں جب تک کوئی مبالغہ نہ کرے دکان چلتی, ہجامہ کو میں بھی مانتا ہوں حدیث سے ثابت ہے, جتنا ہے اتنا رہنے دو, اس سے آگے بڑھانے کی کوشش بولو مت کرو, ہر چیز کا علاج ہجامہ میں کر دیا ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا یار میں, بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, میں یہ کہاں سے آئی جلدی جلدی, یہ جمعے کے بعد کا ٹائم بہت اسپیڈ سے مجھے گزارنا پڑتا ہے اس لیے میری زبان بہت تیز چل رہی ہوتی, علوم جو ہے نا علوم, تو یہ لوگ سعودی عرب میں جا کے وہاں سعودیوں کے بڑے بڑے پرہیزگار علماء کو انہوں نے الو بنانا الحمدللہ شروع کر دی. میں بتا رہا تھا یہاں ایک بہت بڑے عالم, 2-3 علماء کا واسطہ پڑا, ان کے ساتھ کوئی چپکا ہوا تھا پھلترو, ان کو کوئی تکلیف تھی تو انہوں نے کہا جادو ہے نظر ہے, تو وہ پھلترو اس کی نظر اتار رہا ہے بیٹھ کے, اور وہ اپنے آپ کو پھلترو دبا کے کیش کرا رہا ہے, لوگ کہہ رہے اتنے بڑے بزرگ کو جو دم کرے گا, ہاں ہاں کیا عظیم عالم ہوگا, اور وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے, سمجھتے ہو, اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ کوئی ایسا پھلترو نہیں ہے جو دم کر رہا ہو, دم کرے گا دما دم کر دے گا ہم اس کا, دفاع یہاں سے تو آئے گا ہمیں دم کرنے کے لیے. تو بڑے علماء بیوقوف بن جاتے ہیں یار, میں حیران ہو رہا ہوں اس پہ, اتنے بڑے بڑے علماء کو خیال نہیں ہے کہ یہ آپ کو کیش کرا رہا ہے, آپ خود اپنے اوپر دم کر لو یار, آپ اس سے بڑے ہو, آپ تہجد گزار ہو, آپ نیک ہو, یہ پھلترو کیش کرا رہا ہے آپ کو, یہ آپ کے حصار توڑ رہا ہے. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں لیکن وہ علماء ناراض ہوں گے ہمارا نام کیوں لے رہے ہو. تو اس لیے بھائی کسی عالم کے پاس کوئی دم درود والا نظر آئے نا اس سے زیادہ ہوشیار رہو, سمجھتے ہو انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بیوقوف بنایا, کوئی علوم علوم ان کے پاس نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ جن آ بھی گیا ہے تو آیت الکرسی پڑھو, مسجد کے امام سے بولو دم کر دے, مسجد کے امام سے جنات بہت ڈرتے ہیں, سمجھتے ہو, کیونکہ محلے میں اس کی ایک عزت ہوتی ہے, وہ اگر وہ امام ہی عامل بنا ہوا ہے پھر تو اس سے بھی نہیں دم کراؤ, نارمل امام ہو, تمیز سے چلتا ہو, نماز پڑھا کے پتلی گلی سے نکلتا ہو, یہ علوم علوم نہیں ہو اس کے پاس, اگر وہ کہہ رہے میرے پاس علوم ہے اس کو بھی ہٹاؤ, بولے تو دباؤ یہاں, علوم والا امام نہ ہو, نارمل سادہ سمپل جتنی ٹوٹا پھوٹا علم سب کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی اس کے پاس بھی ہو, اس سے آیت الکرسی پڑھوا کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھوا کے دم کرواؤ, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جنات ڈرتے ہیں, مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی پہ جن چڑھا ہوا تھا, وہ واقعی جن تھا, وہ تو 99% جن نہیں ہوتا, نفسیاتی کیس ہوتے ہیں, تو میں تو اس وقت مشہور بھی نہیں تھا, میں اس وقت چلا گیا, وہ اتنا گھبرا رہا تھا ایسے ایسے جن کانپ رہا تھا یوں کر کے نا, اور مجھے بول رہا تھا بھائی تو معاف کر دو مجھے, خدا کے لیے کیا کر دو, وہ جن تھا واقعی سچی مچی کا جن تھا, مجھے کہہ رہا تھا کیا کر دے بھائی مجھے, اب میں کہتا میرے پاس دیکھا علوم, میں اگر 2 نمبری کرتا اپنے مریدوں کو لے جاتا, میں کہ دیکھ لیا جن مجھ سے ڈر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں کیا ہے علوم. تو وہ جو اہل خانہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کانپ رہا ہے آپ سے. میں نے کہا یہ کوئی علوم علوم نہیں ہے, جنات جس آدمی کا عام لوگوں کے دلوں پہ روب ہوتا ہے جنات کے دل پہ بھی ہوتا ہے. تو عام طور پر مشہور شخصیتوں سے جیسے عام لوگ تھوڑا سا ریزرو رہتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ اوڑے مفتی صاحب وہی ہے جو فیس بک پہ اوڑے یقین نہیں آ رہا, تھوڑا سا ایک روب ہوتا ہے. تو جنات بھی انسانوں سے انسپائر ہوتے ہیں, ان کی عادتیں اکثر وہی ہوتی ہیں جو انسانوں کی ہوتی ہیں, تو وہ بھی تھوڑا گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی مشہور آدمی آ گیا ہے یا مسجد کا امام آ گیا ہے. تو وہ علوم علوم نہیں ہوتے, وہ کوئی بھی چلا جائے مسجد کے امام کو لے جاؤ وہ اس سے بھی خوف کھاتے ہیں, داڑھی پگڑی والوں سے ویسے ہی خوف کھاتے ہیں جنات. تو ایک تقویٰ ہو نہ ہو لیکن جن تو یہ سمجھتا ہے نا کہ نیک آدمی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت پرہیزگار تھا جسے ڈر رہا تھا, ہم کیا ہیں وہ تو اللہ ہی جانے, برے بھی نہیں ہیں کہ آپ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہے لیکن یہ کہ جنات ڈرتے ہیں, کوئی بھی داڑھی پگڑی ٹوپی باوضو طہارت میں رہنے والا آدمی ہوگا نا جنات اس سے, اگر گٹکے والے کو لے جاؤ دم کرانے کے لیے پان سو پکڑا ہے منہ سے چرس کی, تو جن باقی جنات کو بھی بلا لے گا, آ جا بھائی ارے اس کے منہ سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے آ جا. تو کبھی گٹکے والے سے دم نہ کرائیں. تو طہارت کا اثر پڑتا ہے, جنات ان چیزوں سے ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں, علوم علوم کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہوتے, سمجھتے ہو, ہیں ہی نہیں تو کہاں سے ہوں گے, یہ کوئی علوم ہی نہیں ہے, کوئی کتاب دکھاؤ کوئی نصاب دکھاؤ کچھ بھی نہیں ہے, ایسے بیکار کی باتیں. تو یہ عربوں کو بھی اب انہوں نے بیوقوف بنانا شروع کر دیا ہے. تو آپ کسی کی تصویر دیکھیں نا وہ فلاں عرب کے بڑے بزرگ کے ساتھ دم کرتے ہوئے, تو بولے بھائی اس نے الو ان کو بھی بنا دیا. تو عرب بھی ہماری طرح کے انسان ہیں, وہ بھی بےچارے آ جاتے ہیں باتوں میں. اب اہل حدیثوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا, پہلے تو اہل حدیث بچتے تھے ان چیزوں سے, اب ان کے یہاں بھی یہ ماشاء اللہ ان میں بھی علوم پیدا ہو گئے ہیں. تو علامہ اقسام الہی ظہیر صاحب سے میں گزارش کروں گا خدا کے نہیں آپ اہل حدیثوں کو روکو یار, کیا ڈرامے بازی شروع کر دی ان لوگوں, بریلوی دیوبندی تو کر ہی رہے تھے, یہ لوگ بھی آ گئے ماشاء اللہ مارکیٹ میں دبا کے علوم. مفتی صاحب میرا نام شان ہے, مشتاق ہے پتہ نہیں شان ہے, اور میں آپ کے اچھے سال میں زندگی بدل دی ہے, نکاح بھی آپ سے بڑھوا رہے ہیں, یہ جب ہوگا بھائی مسائل ہیں تو جب آپ کی شادی ہوگی بتا دینا پڑھا دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس طرح 140,000 ہوئی, یہ کون سی ہستی جو ختم نبوت کے بعد آئے گی؟ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا, اب اتنا ٹائم نہیں ہے نا, اتنی گہرائی وقت بہت ہو گیا, پھر اگلے ہفتے دوبارہ دے دیں شروع میں دیں. مفتی صاحب کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں یا رزاق زیادہ پڑا کریں, رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا. 14 اکتوبر کو بہن کا نکاح ہے, کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھا دیں گے؟ جی پڑھا دیں گے انشاءاللہ, ولید سے رابطہ کریں آپ, اگر میں سفر میں نہ ہوا تو پڑھا دوں گا. بعد خلا دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے اگرچہ 3 یا اس سے زیادہ طلاق شوہر دے چکا ہو اور مکر جائے؟ نہیں, شوہر نے اگر 3 طلاقیں دی مکر گیا, بیوی نے سنا ہے اپنی کانوں سے 3 طلاقیں, تو بیوی اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی, اسے یاد بھی نہیں ہے کہ دیے, بعض دفعہ دھمکی میں زبان سے دے دی تو ہو گئی. شوہر کو یاد نہیں ہے, بیوی کو تو یاد ہے نا, تو بیوی کو اگر یقین ہے 100% کے میاں نے 3 دیے تو اس کے لیے اب اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. آج کل میاں بہت سارے طلاقیں دے گئے نا, گھننے بن جاتے ہیں یار میں کنفیوز ہوں. ابھی ایک کیس ایسا آیا, شوہر کہہ رہے میں نے نہیں دی, بیوی کہہ رہی ہے دی ہے, ہم نے دونوں کو بلایا, میں نے جب کراس کوشچن میاں سے کیے تو پکڑا گیا وہ, جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے نا تو کراس کوشچن میں وہ پکڑا جاتا ہے. میرے بوئی مدریہ سے کیا لکھا ہوا بھائی, مدریس پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, دفاتر میں نامحرم کے ساتھ ورکنگ جائز ہے؟ دفتر میں تو آپ نے ورکنگ کرنی ہی کرنی ہے, محرم ہو یا نامحرم ہو, آپ کو تنخواہ کام کی مل رہی ہے نا, اب آپ نامحرم کی وجہ سے بولے میں کام ہی نہیں کر رہا تو وہ تو نکال دیں گے آپ کو, تو وہ مجبوری ہے, سمجھتے ہو, وہ مس گیدرنگ میں نہیں آتی یہ چیز. اب آپ دفتر میں, وہ دفتر آپ کا تو نہیں ہے نا, وہاں خواتین ہیں تو وہ تو آپ نے تو کام کرنا ہی, ان سے بات چیت بھی کرنی پڑے گی آپ کو, ضرورت کی حد تک کرو, فری ہونے کی کوشش نہ کرو, وہ مجبوری ہے. جیسے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اب لیکچرار آپ کی فیمیل ہے تو وہاں تو ٹیچر سے بات کرنی پڑے گی, پوچھنا پڑے گا کوشچن, وہ مجبوری ہے, وہ آپ کی مجبوری ہے, کالج کی مجبوری نہیں ہے, گورنمنٹ کی مجبوری نہیں ہے, وہ گناہگار ہوں گے لیکن آپ کی مجبوری ہے. میں اپنی بیوی کو اور ان کے گھر والوں کو ڡرانے کے لیے ورق پہ 3 دفعہ طلاق لکھ کر دے دی ہے, میں نے دل سے طلاق نہیں دی تو کیا طلاق ہو گئی؟ اگر یوں طلاق لکھ کے دیے کہ میں نے تمہیں طلاق دی یا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, پھر تو ہو گئی ہے, چاہے دھمکانے کے لیے دی ہو. اور اگر پورا سینٹینس نہیں تھا, صرف طلاق 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 لکھا ہوا تھا, تو بعض دفعہ آدمی ویسے بھی طلاق لکھ رہا ہوتا ہے رائٹنگ صحیح کرنے کے لیے, کوئی ڈیورس لکھ رہا ہے رائٹنگ صحیح کرنے کے لیے, تو اگر اس میں یہ نیت نہیں تھی تو پھر نہیں ہوگی طلاق, سمجھتے ہو؟ بھائی ویسے ہی لکھ رہے ہیں نا، بعض لوگوں کو ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کچھ ہو جاتا ہے، وہ زمین پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی کاغذ پہ لکھ رہا ہے، نیت بیوی کو طلاق دینے کی نہیں ہے، نہ اس کی طرف نسبت ہے، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اسی طرح تین طلاق لکھ کے بیوی کو پرچہ پکڑا دیا، بیوی یہی سمجھے گی مجھے طلاق دے رہا ہے، ہمیں آپ کی نیت کا بولو نہیں پتا. عورت کو پھر یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بھائی تین طلاق لکھ کے پکڑائی ہے تو اٹ مینس تمہیں ہی دے رہا ہے وہ. پھر میاں کہتا رہتا ہے میری نیت نہیں تھی. بھائی ہمیں کیا پتا آپ کی نیت تھی نہیں تھی، پکڑانا اس کی علامت ہے کہ آپ کی نیت اسی کو طلاق دینے کی تھی. تو ایسے حماقتیں مت کیا کرو. طلاق کی رائٹنگ صحیح کرنی ہے، دھمکانا ہے تو کسی اور لفظ سے دے، کسی اور کر دو نا، یوں دھمکا دو کہ میں تمہیں دے دوں گا، اس طرح کا لفظ بول دے. تو شیر کے ساتھ تصویر بنا لو. ابھی ہم نے ایک شیر کے ساتھ تصویر بنائی ہے اپنی، اور میں نے جتنے شادی شدہ لوگ تھے ان سب کو کہا کہ جلدی جلدی تصویریں بنا لو. اس سے یہ ہوگا کہ بیوی پہ روب آئے گا، دیکھو شیر سے نہیں ڈرتا تو بیوی سے کہاں ڈرے گا. تو ابھی میں نے ایک زو میں گیا تھا، وہ شیر کے ساتھ پہلے میں نے دیکھ لیا کہ مارتا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تسلی ہو گئی کچھ نہیں کہہ رہا. تو شیر کے ساتھ ہم نے تصویر بنائی اور بہت سارے شادی شدہ آئے، سب نے بنائی. میں نے کہا بیوی کو روب میں لینے کے لیے نا کہ میں شیر سے نہیں ڈرتا، تم سے کیا ڈروں گا. اسامہ شفیع دعاؤں کے طرح حاضر، دل سے دعا ہے جی اللہ ان کے ساری حاجات کو پورا کرے. مفتی صاحب میں کاروبار کرتا ہوں، جلدی بس آخری سوال، اس سے سیکنڈ لاسٹ سوال میرے پاس کو سامان بولے مجھے ضرورت بچا. میں کاروبار کرتا ہوں، میرے پاس کچھ سامان بیچنے کے اوپر 53,000 روپے کا دیا ہے، اور وہ بول رہے ہیں مجھے ضرورت ہے 50,000 روپے دے دیں. پتہ نہیں کیا سوال ہے، سمجھ میں نہیں آیا بھائی. مفتی صاحب میرا نام ہو گیا، یہ سوال ہو گیا. اللہ تعالیٰ سب کی اچھے کی رپورٹ. نہیں سوال پوچھنے، سیلفی نہیں. اب کو ایجوکیشن بھی ناجائز ہے، لیکن جس کے لیے مجبوری ہے پڑھنا وہ تو پڑھے گا نا اس میں. اب آپ کے قریب میں کوئی اسکول نہیں ہے، یا اب یہ تو نہیں ایجوکیشن سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو، تو وہ پھر آپ کو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس بس کوشش کریں وہاں جائیں ایسے مدارس میں.